الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شیخ میرے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہم، تو میرے شیخ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ آنکھ کی یہ غذا ہے، اور آنکھ کی غذا ہے کہ اچھی چیز کو دیکھنا ہے، لہذا جب اس کو اس کی غذا ملتی ہے تو آنکھ کے ذریعے سے دل میں چین، اطمینان اور سکون آتا ہے، اور جب غذا اچھی نہیں ملتی تو دل میں بے چینی ہو جاتی ہے، لہذا ماں باپ کو دیکھتا ہے خوشی ہوتی ہے، اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے خوشی ہوتی ہے، قرآن مجید کو دیکھتا ہے خوشی ہوتی ہے، اللہ والوں کو جن کے اوپر انوارات کی بارش اور چہرہ منور اور منور بھی ہوتا ہے، منور تو ہے ہی منور بھی ہے، تو یعنی خود بھی نور میں ڈوبا ہوا اور نور ٹرانسفر کرنے والا بھی ہے، منور کے معنی یہ ہے، تو خوشی ہوتی ہے، ایک قلب میں ایک عجیب فرحت اور لذت ملتی ہے، بچوں کو دیکھتا ہے خوشی ہوتی ہے، اچھی چیز دیکھتا ہے خوشی ہوتی ہے، اگر فضلہ وغیرہ دیکھ لے، کچرا گندگی دیکھے تو طبیعت میں بے چینی ہوتی ہے، اسی طرح سے حسینوں کو دیکھنے بھی سے بھی بظاہر تو سمجھتا ہے کہ خوشی ہے، در حقیقت وہ خوشی نہیں ہے، حسینوں کو دیکھنے سے بظاہر سمجھتا ہے آہا واہ واہ، لیکن وہ دل میں بے چینی آتی ہے، کیونکہ ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ان کا دیکھنا ہمارے لیے مفید نہیں ہے، مضر ہے، ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، نقصان دے گا، لہذا حسینوں کا دیکھنا دور کی بات، اگر دیکھنے کا ارادہ بھی کرے تو اس وقت اپنے دل کا ذرا جائزہ دے تو پتہ چلے گا کہ دل میں گھبراہٹ اور پریشانی آ رہی ہے، کہ ایسا نہ وہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، ایک گھبراہٹ ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے ان کو دیکھنے سے، پر ارادے پر یہ حال ہے، ارادے پر، لہذا جس وقت میرے مرشد کا جملہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے، جس وقت بندہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کا نقطۂ آغاز یعنی زیرو پوائنٹ، اس کے ارادے کا نقطۂ آغاز، اللہ تعالی کی نافرمانی کے ارادے کا نقطۂ آغاز در حقیقت اللہ تعالی کے عذاب کا نقطۂ آغاز ہوتا ہے، بس اس نے نافرمانی کے ارادے کا آغاز زیرو پوائنٹ، عذاب کا زیرو پوائنٹ، لگا اس ارادے کے ساتھ ہی دل میں گھبراہٹیں، پریشانیاں، بے چینی شروع ہو جاتی ہیں، بے سکونی ہو شروع ہو جاتی ہے، اس ارادے کے ساتھ ارادے میں گناہ کے ارادے میں یہ خاصیت، ارادہ میں یہ حال ہے تو گناہ میں کیا حال ہوگا، کہ دل میں گھبراہٹیں، پریشانی آتی ہیں، چین سکون نہیں ملتی، اس نے دیکھنے کا ارادہ کروں کہ میں کسی حسین کو دیکھ لوں سمجھے سکون ملے گا، تو ہم خدا خائی ہم دنیا دو، ہم خدا خائی ہم دنیا دو، یہ فانی دنیا بھی لینا چاہتا ہے، غیر فانی مولا کو بھی لینا چاہتا ہے، कोई आदमी दिन को भी लेना चाहे रात को भी लेना चाहे, कैसे हो सकता है? दिन और रात को नहीं ले सकते, बदबू और खुशबू जमा नहीं हो सकती, रात और दिन जमा नहीं हो सकती। ये ख्याल अस्तो महाल अस्तो जुनू, ये खाम ख्याली है और नामुमकिन पागलपन है कि अल्लाह ताला को भी ले और दुनिया दू, यानी फानी दुनिया है, हकीर दुनिया है, तो हो नहीं सकता। लगा वो गुनाह के इरादा करते ही, गुनाह का इरादा करते ही दिल में परेशानी घबराहटे से हो जाती, बेचैन दिल में घबराहट बेचैनियां बेसुकूनी जूते अल्लाह ताला के अजाब को पढ़ाना शुरू हो जाता। हाँ मेरे शेख फरमाते हैं, और हाँ और फरमाए के फरमा बरदारी के इरादे का नुक्ता आगाज अल्लाह ताला की रहमत और इनायत और मेहरबानियों का नुक्ता आगाज होता है। सुभान अल्लाह, ये हजरत के जुमले हैं, ये खास जुमले भी कैसे अजीब लजीज है। अल्लाह ताला की फरमाबरदारी का नुक्ता आगाज अल्लाह ताला की रहमत इनायत और मेहरबानियों का नुक्ता आगाज होता है। बंदे को दिल में अजीब एक सुकून मिलने लगता है, जैसे इंसान घर से दूर हो तो जैसे ही तस्वुर करता है मैं घर को जाऊं, तो घर में जाने का तस्वुर से ही उसको जो है एक सुकून मिलना शुरू हो जाता है, मैं घर जा रहा हूं। उसके चेहरे से पता चलता है कि ये शख्स किसी जिस मंजिल की तरफ है ये मंजिल इसको महबूब है। घर जाने के से उसके चेहरे पर एक तमानियत अजीब खुशी एक इत्मीनान होता है, सुकून होता है, चाहे सफर की थकावट कितनी है, सौबत की। हाजी को देखिए, जब हाजी हज और उमरे को जाता है यहाँ से, उसके चेहरे पर कैसा आदमी वाला खुशी कैफियत होती है, क्योंकि मौला के पास जा रहा है, मौला के घर में जा रहा है, अल्लाह ताला ने बुलाया मेहमान, तो उसके चेहरे पर अजीब सुकून इत्मीनान होता है। तो फरमाबरदारी का नुक्ता आगाज अल्लाह ताला की रहमत इनायत और मेहरबानी होकर नुक्ता आगाज। तो इंसान जब किसी हसीन को देखता है, लड़का हो या लड़की, चच्चा हो या चच्ची, मामा हो या मामी, काका हो या काकी, मुंडा हो या मुंडी, मुंडी नहीं बोलते भाई, कोड़ा हो या कुड़ी, कोड़ा भी नहीं बोलते। इसलिए मेरे शेख फरमाते हैं, ना नमकीन को देखो ना नमकीना को, ना चमकीन को देखो ना चमकीना को, ना धमकीन को देखो ना धमकीना को, ना रंगीन को देखो ना रंगीना को, ना हसीन को देखो ना हसीना को। इज्जत वाला ने फरमाया, और बेतकल्लुफ अगर काफिया सोचते नहीं है, हजरत वाला का मामूल नहीं है काफिया सोचने का, हजरत वाला की जबान से ऐसे जुमले, ऐसे मजेदार जुमले वारिद होते हैं मेरे प्यारे शेख हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब और बरकात होंगे, कि उसमें अजीब लज्जत है। ये देखिए फरमाते, इनको देखेगा तो उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, और जो नजर बचाने का काम उठाएगा उसको क्या मिलेगा। फरमा उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे इंसान को बुखार है, सुई लगाते हैं, सुई लगाने की जरा सी देर की तकलीफ होती है, ये ताकत का इंजेक्शन लगा रहे हैं, जरा सी देर की तकलीफ है, सब जिस तक सुई घुसती है ना उतनी सेकेंडों की तकलीफ होती है बस, और जब इंजेक्शन रगों के जरिए से या पट्ठों के जरिए से पूरे जिस्म में जब गर्दिश करता है तो पूरे जिस्म में एक नई जान आ जाती है, बुखार को उतारना शुरू कर देता है। ऐसे ही नजर बचाने की तकलीफ भी ऐसे ही है कि जैसे सुई की तकलीफ, मामूली सी देर छोटे से बस वो नजर बचाई, बस वो तकलीफ हुई और खत्म। अब हलावत ईमान उसके कल्ब में आता है, और कल्ब के क्योंकि दिल तकलीफ उठाता ना, इसे दिल को अल्लाह ताला ने मंजूरी दी है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि चूंकि हलावत बसारत को कुर्बान किया, यानी नजर की मिठास को, तो देखना लजीज और मजेदार था औरतों को देखना, उसको कुर्बान किया तो उसके बदले में हलावत बसीरत मिल रही है, दिल की निगाह मिल रही है, تو پتہ ہی چلا جو نظر کی حفاظت کرائے ان آنکھوں سے نظر بچائے گا اس کو دل کی آنکھ ملے گی. فہم و جس کو فہم اور فراست اور بصیرت بولتے ہیں وہ چیز ملے گی. اب وہ حلاوت جیسی تھوڑی سی دل کو تکلیف ہوئی, جیسی تکلیف ہوئی بس فوراً حلوہ ایمانی آنا شروع ہو گیا اور اس کا دل حلاوت ایمانی سے بھر گیا. اب دل تو اپنا کام کر ہی رہا ہے, خون کے ذریعے سے فوراً تیزی کے ساتھ پورے جسم میں وہ ایمان کا حلوہ. اب پتا چلا اس کی مٹھاس جو آنکھوں میں تھی اب آنکھوں میں بھی جو کڑواہٹ تھی نظر بچانے سے وہ مٹھاس آ گئی, اور دل کو جو کہ کڑوا تھا نظر بچانے کی وجہ سے اس میں بھی مٹھاس آ گئی, پورا جسم میٹھا ہو گیا. اب اس کی جو گفتار ہے, اس کی رفتار ہے, اس کے رخسار ہے, اس کا کردار ہے, ہر ایک چیز میں مٹھاس ہو گئی. ہر چیز میں مٹھاس بولے گا, وہ بولتا ہے کہ کانوں میں رس کھولتا ہے. یہ اصل میں اللہ والے ہیں کہ جو بولتے ہیں تو کانوں کو ایسا بھلا اور میٹھا معلوم ہوتا ہے, کیونکہ حلاوت ایمانی کا غم اٹھائے ہیں, غم اٹھائے ہوئے ہیں, غم اٹھانے کی دعوت دیتے ہیں, کیونکہ غم کو اٹھانے میں کچھ پاتے ہیں. وہ اس بزنس کو تجربہ کیا ہوا ہے, جب بزنس کا تجربہ کرتے ہیں تو دوستوں کو بتاتے ہیں بڑا پروفٹ ہے بھائی, ایجنسی کا کام کر لو, بیٹھے بیٹھے ٹیلی فون پر سودے ہوں گے اور مال آنا شروع ہو جائے گا. وہ کہتا ہے چلو اب اپنی الگ کھول لو, لیکن جلدی نہ کرنا ایسے الگ کھولنے میں. بزنس تجربے کا ہوتا ہے. وہ سب ایک نے کہا بھائی دبئی میں تو بڑا ہوا ہے, چلو بھائی سب پہنچ گئے دبئی میں, دبئی کا پھٹا بیٹھ گیا, اب سب روتے پھر رہے. تجربے والے تھے نا لے کر گئے, تو فانی چیز پر لے کر گئے. اگر فانی سے غیر فانی کی طرف لے جاتے تو کیا حال ہے, اللہ تعالیٰ دل کو سہارا بھی دیتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا اسی کو اور مضمون کو کہ فرمایا کہ جو ہر وقت حسینوں سے نظر بچانے کا غم اٹھاتا ہے, ہر وقت ایسی جگہ رہتا ہے, ایسے علاقے میں رہتا ہے, ایسا کام ہے اس کا, پہلی بات تو یہ کہ بچنے کے حتی الامکان کوشش کریں. جو آدمی ہر وقت جو چوہا بلیوں کے درمیان گھرا رہے گا تو کیا عالم ہوگا, ایک چوہے کو کئی بل نظر آ رہے ہیں تو کیا عالم ہوگا, کشمکش میں مبتلا رہے گا کون سے بل میں انٹر ہوں اور داخل ہو جاؤں کس بل میں, اور کوشش یہ کرے گا بغیر بل کی ادائیگی کے چلا جاؤں. نفس کہہ کے چوہا یہی کہتا ہے کہ بل دینے کی کیا ضرورت ہے, بل دن نہ دو بل لے لو, بس لو نہ دو دیکھ تو لو نہ دو دیکھ تو لو. جس کو یہ سمجھتا ہے نا سب لو نہ دو دیکھ تو لو, تو لینا بھی وہ پڑتا ہے دینا بھی پڑتا ہے. دیتا کیا ہے, اپنی جوانی, اپنے ایمان, ایمان کی مٹھاس, اور ایمان کا وہ جو کمال جو ترقی ہوتی ہے وہ سب دے دیتا ہے. محنت ایمان کی سب دے دیتا ہے, نہ صرف ایمان باقی رہ جاتا ہے بس, اور کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس حسین کی خاطر سے وہ اس کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کو بھی بھول جائے. کوئی ایسی بات کہہ دے کوئی تعجب نہیں, حسینوں کے چکر میں کوئی تعجب بھی نہیں ہے جناب, اللہ تعالیٰ ہم سب کی پاس فرمایا. تو ہر وقت جو نظر بچانے کا غم اٹھا رہا ہے ہر وقت, تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے قرب اور انعامات متواترہ مسلسلہ وافرہ اور بازگاہ عطا ہوتا ہے. ایسی تجلیات ملتی ہیں, ایسی تجلیات اس کو عطا ہوتی ہیں جو تجلیات متواترہ مسلسلہ وافرہ بازگاہ اتر سے کنٹینیو اور تسلسل سے, اس تیزی میں کمی بھی نہیں ہوتی, اور وافرہ بہت زیادہ, اور بازگاہ روشن اور چمکدار. تو یار اس کی یہ بھی یہی بات یہ کر رہا ہے, یہی بات دوسرے کرتے ہیں, اس کی بات میں کچھ اور اثر ہے, یہی بات دوسرے کرے تو دل کو نہیں لگتی. تو میرے مرشد نے فرمایا دل سے نکلی ہوئی بات دل میں لگتی ہے بھائی, دل کی نکلی ہوئی بات دل میں لگتی ہے. ہے کہ چوٹ لگے گی تو چوٹ لگائے گا نا, بس نظر بچانے کا بھی غم ہے. اچھا ایک سوال, اب نظر ڈالی کوئی فائدہ نہیں, لو نہ دو. اچھا لیا تو کیا, دیا تو کیا, اپنی وقت, جوانی, ایمان, صحت, زندگی, روپیہ, پیسہ, اور کیا لیا, فانی غم, پیشاب پخانے کے مقامات. اس لیے میرے شیخ کی ایک فلسفیانہ تقریر ہے, فرمایا کہ انسان چار چیزوں کا مرکب ہے, آگ, پانی, انسانی جسم جو ہے چار چیزوں کا مرکب ہے, کمپاؤنڈ ہے, آگ, پانی, مٹی, ہوا. آگ, پانی, مٹی, ہوا. روح جو ہے اس جسم کے ان عناصر اربعہ متضادہ, یہ تمام عناصر ایک دوسرے کی ضد ہیں. آگ, پانی, مٹی, ہوا, یہ چاروں ایک دوسرے کی ضد ہیں. پانی, مٹی, ہوا, یہ چاروں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اب اس تمام ضدوں کو جمع کس نے کیا ہوا ہے؟ روح نے. کنٹرول پاور روح کے پاس ہے, کنٹرول آفیسر روح ہے. لہذا جب تک جسم میں روح رہتی ہے تو یہ تمام عناصر اربعہ متضادہ, جن کی خصوصیت ایک دوسرے کی ضد اپوزٹ ہیں, تو یہ چاروں عناصر, عناصر اربعہ متضادہ, روح جو کہ کنٹرول پاور, کنٹرول آفیسر ہے, کنٹرول پاور اس کے پاس ہے, کنٹرول آفیسر ہے, تو وہ روح ان چاروں کو یکجا کر کے رکھتی ہے, ان چاروں عناصر اربعہ متضادہ کو, یعنی آگ, پانی, مٹی اور ہوا کو جمع کر کے رکھتی ہے. لہذا جیسے انسان کے جسم سے روح کا خروج ہو جائے, روح نکل جاتی ہے اور نکال لی جاتی ہے انسانی جسم سے, اب اس کے بعد وہی انسان ہے, پھر اس کو قبر میں دفناتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا وہاں پر. کیوں؟ آگ, آگ میں, پانی, پانی میں, مٹی, مٹی میں, اور ہوا, ہوا میں, کیونکہ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے. لہذا یہ چاروں عناصر, آگ, پانی, مٹی اور ہوا, اب اپنے یہ مرکز کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا روح جو ہے وہ کنٹرول آفیسر ہے, اس کو قابو کر کے رکھتے ہیں. اب اگر روح کو نورانی اور ایمانی اعمال کیے جائیں, اس سے روح میں قوت آتی ہے, اس قوت کے نتیجے میں وہ تمام عناصر دبے رہتے ہیں. اور اگر روح کمزور ہو تو کمزوری کی وجہ سے ان عناصر اربعہ متضادہ کو دبانے میں قوت استعمال کرنی پڑتی ہے. اب روح ہے کمزور, نتیجہ کیا ہے کہ دل میں گھبراہٹ اور پریشانی آ جاتی ہے اور بے چینی آ جاتی ہے, دل پریشان ہو جاتا ہے. اور پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پری کو جب دیکھے گا, پری چہروں کو دیکھے گا اور پری پیکر کو دیکھے گا جب, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پری شان سے گھسی چلی آئے گی دل میں, اس لیے پریشانی آئے گی. حضرت کی تحقیق ہے پریشانی کا ہے, پری, پری کو دیکھا اور وہ شان سے دل میں گھس گئی, تو پری اور شان دونوں مل گئے نا, تو کیا ہوگا, پریشان. یہ تحقیق سنی جناب؟ تو یہ دو وجہ ہے. اب جب دل پریشان ہو گیا, اب روح ہے کمزور اور وہ عناصر مضبوط ہے. اب پہلے یہ عالم کیوں, نہ نماز ہے, نہ ذکر ہے, نہ تلاوت ہے, نہ صحبت اہل اللہ ہے, اور نہ کوئی مال خرچ کرنا, کوئی نیک کام ہے نہیں, نتیجہ کیا ہے کہ دل پریشان ہے. اچھا اب یہ تقریر سمجھ آئی نا, اب آگے دیکھیں. اب کنٹرول آفیسر ایک, کنٹرول آفیسر ایک, اور اپوزیشن کتنی, چار, آگ, پانی, مٹی, ہوا, چار اپوزیشن. اب اس نے کیا کیا, بدنظری کی, ایک حسین کو دیکھا, لڑکے کو یا لڑکی کو, نامحرم کو دیکھا, رشتے دار ہے لیکن نامحرم ہے, کہ جس کو دیکھنا جائز نہیں اس کو دیکھا. اب اس کو دیکھنے سے نتیجہ کیا ہوا کہ اس کے جو عناصر اربع متضادہ آگ پانی مٹی ہوا یہ جو چار عناصر ہیں اب اس کے پہلے پوزیشن کتنے تھے چار اب جب اس کو دیکھا تو اس کے بھی اپوزیشن اس پر لگ گئے اب اپوزیشن کی تعداد دگنی ہو گئی اور ڈبل ہو گئی کتنے اور پوزیشن ہو گئے آٹھ روح ایک اچھا روح پہلے ہی کمزور تھی روح جو ہے وہ پہلے ہی سے کمزور تھی ادھر آ جاؤ ادھر کسو روح جو ہے وہ پہلے ہی کمزور تھی کس وجہ سے نورانی اور روحانی اعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور روح کنٹرول کرتی ہے عناصر اربع متضادہ آگ پانی مٹی ہوا کو اب روح پہلے ہی کمزور تھی اب جب بدنظری کی تو اس حسین یا حسینہ کے عناصر اربع متضادہ یعنی اس حسینہ کے آگ پانی مٹی ہوا وہ بھی اس کے پاس آ گئے اب اپوزیشن کی تعداد کتنی ہوگی ڈبل اور دگنی ہو گئی روح پہلے ہی کمزور کنٹرول آفیسر پہلے ہی کمزور نتیجہ کیا ہوا پریشانی اور بڑھ جاتی آپ نے یہ فلسفیانہ تقریر ہے میرے مرشد کی عجیب تقریر ہے یہ تو فلسفیوں سے پوچھو مولویوں کو فلسفہ بھی پڑھایا جاتا ہے تو یہ چار اور اگر ایک حسینہ کو اور دیکھ لیا یا حسین کو اب وہ پوزیشن کتنے ہوں گے آٹھ چار کے آٹھ آٹھ کے بارہ چار کے آٹھ ادھر کیوں بیٹھو تمہیں پتا ہے کہاں بیٹھنے کو کہا میں نے چار کے آٹھ آٹھ کے بارہ چار کے آٹھ آٹھ کے بارہ چار ایکم چار چار دونی آٹھ اور چار دیا بارہ اور چوتھی حسین کو دیکھا چار چوک سولہ یعنی اپوزیشن کی تعداد بڑھاتا جا رہا ہے اور روح کو اس کی غذا نہیں دے رہا روح کمزور سے کمزور تر اور کمزور ترین ہوتی جا رہی ہے اور اپوزیشن قوی سے قوی تر اور قوی ترین اور اقوا ہوتے جا رہے ہیں لہذا نتیجہ کیا ہوگا جب عناصر اربع متضادہ اور اپوزیشن اور روح میں جب اب کشمکش جب کلی شروع ہوگی نتیجہ کیا ہوگا دل میں پریشانیاں بے چینیاں گھبراہٹیں اور اندھیرے آئیں گے اب دل ہر وقت پریشان بے چین کہتا ہے کہ چلو ذرا میں کرکٹ میچ دیکھ لوں کچھ سکون مل جائے گا نہیں مل رہا اب آپ اس حالت میں بھی دیکھیں اگر اس گناہ کی حالت کے اندر یہ اس گناہ کی حالت میں تو آپ گناہ کیا اگر یہ نماز بھی پڑھ لے تو اس وقت دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ کر ایک سکون مل جائے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ روح کو اس کی غذا مل جاتی ہے جب روح کو اس کی غذا ملی تو اس غذا کا نتیجہ یہ ہوا کہ روح کے اندر تھوڑی سی قوت آئی وہ قوت مدافعت آئی تو اس نے اپوزیشن کو تھوڑی دیر کے لیے دبا دیا تو جب روح غالب ہو جاتی ہے تو اس کے دل میں سکون ملتا ہے کیا کام کرے اب یہ کام کرے کہ توبہ سچی کرے توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرے گا کہ میں تو اب نہیں بھگا سکتا ان اپوزیشن کو پھر اللہ تعالیٰ جو اس کے عناصر اربع متضادہ زائدہ دیکھو زائدہ کی قید ہے نا صفت بڑھ رہی ہے اس کی عناصر اربع متضادہ زائدہ یعنی ایکسٹرا وہ جو ایکسٹرا عناصر ہیں آگ پانی مٹی ہوا جو حسینوں کے ذریعے سے آئے اس کے پاس حسین عورتوں اور حسین لڑکوں کے ذریعے سے آئے اب وہ جب توبہ کی تو اللہ تعالی نے ان عناصر اربع متضادہ زائدہ کو دفع کر دیا جس کا نتیجہ کیا ہوا اب قلب میں چین اور سکون آ گیا ہے میرے دوست بدنظری عورتوں کو دیکھنا اور لڑکوں کو دیکھنا ایسے لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو لا یجوز النظر من فرق الى قدم سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنا ان کو جائز نہیں ہے بلکہ معرومی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کسی کو آئیے مولانا رومی 800 سال پرانے بزرگ ہیں فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں کسی کو دو تین بال چار بال نکل آتے تھے تو پھر کراہیت ہو جاتی تھی حیت ہو جاتی دو چار بال آ جاتے تھے یار یہ تو اس کا حسن حسن رفتہ کا شعر سنیے گا. حسن رفتہ کا تماشا دیکھ کر, حسن رفتہ کا تماشا دیکھ کر عشق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. ٹھیک ہے, یہ میرے مرشد کا شعر ہے. اردو کا محاورے کا کیا تھا, عظیم الشان استعمال ہے. حسن رفتہ, وہ حسن جو جا رہا ہے اور چلا گیا, حسن رفتہ کا تماشا دیکھ کر, وہ کیسا تماشا ہے کہ وہ حسین یا حسینہ جس کی آنکھیں چمکین تھی یا غزالہ آنکھیں تھی, جن کی آنکھوں سے شربت روح افزا ٹپک رہا تھا, اب کیا ہے, اب ان آنکھوں سے کیچڑ بہ رہا ہے اور پونے بارہ نمبر کا چشمہ لگ گیا. بارہ نمبر میں وہ پتا نہیں آئے گا جو پونے بارہ میں آئے گا, یہ پونے گیارہ میں, یہ جو پونا ہے نا پاؤں, یہ اصل میں پاؤں ہے, یہی پاؤں نکالتا ہے, یہ عاشقوں کی پاؤں یہی نکالتا ہے, اس لیے پونے بارہ ہے. تو یہ جب تک عاشقوں کو معشوق کا پونے بارہ نظر نہیں آتا, اس وقت تک ان کی پاؤں نکلتی نہیں ہے, اور جب پونے بارہ نظر آتا ہے پھر پاؤں نکلتی ہے, ہوا خارج ہوتی ہے, اور جب ہوا خارج ہوتی ہے, جب تک انسان کے اندر ہوا رہے نا, اس کے سر میں بھی درد ہوتا ہے, دل میں ایسا لگتا ہے دل کو کسی نے جکڑ لیا, کچھ سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو پونے بارہ نمبر کا چشمہ دیکھو, وجہ تو اس میں آپ پہلی دفعہ سنو اس کی وجہ, کہ پونے بارہ نمبر کا چشمہ دیکھ کر پاؤں نکل گئی, اب ہوا نکل گئی, اب دماغ درست ہو گیا, اب کہے گا ہائے میں نے اپنی جوانی کہاں برباد کی, اپنا وقت کہاں برباد کیا, ہو گیا نہیں. اچھا, اسی طرح سے رخسار, رخسار کو عارض بھی بولتے ہیں, عارض گال, اور انہی گالوں کو تو پکڑنے میں مزہ آتا ہے کہ منو میاں آلو کھاؤ گے, آلو جیسے گال ہیں, تمہیں دودھ پتی چائے پلائیں, اسی گال میں تو ہے, اسی گال سے تو پوچھتے ہیں کی گل ہے بادشاہ, اسی گال سے تو گل پوچھی جاتی ہے, اور اس کو عارض بھی بولتے ہیں, عارض. اب میرے شیخ کا شعر سنیے, وہ بھی میرے شیخ کا شعر تھا, یہ بھی سنیے شیخ کیا فرمایا, کہ ان کو, ان کے عارض کو لغت میں دیکھو, ڈکشنری میں دیکھو, ان کے عارض کو لغت میں دیکھو, کہیں مطلب نہ عارضی نکلے. یعنی عارضی مطلب کیا, آج تو یہ گال ایسے ہیں جیسے اس پہ ٹماٹر نچوڑا ہو, یا نہیں کندھاری انار, کندھاری انار نچوڑا ہو, کیونکہ آج کل انار کا سیزن چل رہا ہے, تو آف سیزن باتیں نہ کریں, آن سیزن کی باتیں کریں. تو کندھاری انار جیسے گال لال لال ہوتے ہیں, سرخی اس کی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے, تو ایسے ہی حسین کے گال, لڑکا ہو یا لڑکی, کم عمری میں وہ گال جو ہے بالکل ایسے جیسے لال لال, پھر اس پر عاشقوں کے جو تبصرے ہوتے ہیں, عاشق نہیں فاسق, عاشق نہیں فاسق, فاسقوں کے جو تبصرے ہوتے ہیں بے غیرت اور کمینوں کے, وہ تبصرے الگ اپنی جگہ. تو اب وہی عارض کا کیا حال ہوا, وہ رخسار کا, وہ گال کا کیا حال ہوا, کہ دانت ٹوٹے موتی جیسے, موتی کی لڑی جیسے دانت, کہ جس کو کہتے ہیں کہ جب محبوب مسکراتا ہے تو جیسے بجلی کوندی اور بجلی چمکی. اب وہی دانت معشوقہ نے دانت نکالے, اب اس پر کولگیٹ کا ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ ہو رہا ہے, اب دانت نکالے تو کیا ہو, گال اندر کو پچک گیا, اندر کو پچک گیا, چہرے پر جھریاں پڑ گئی. تو اب کیا شعر ہے, میرے شیخ کا شعر ہے, فرماتے ہیں ڈھونڈتا ہے میر اب ان کے لبوں پہ سرخیاں, ڈھونڈتا ہے میر, اب بڑھاپے میں کیا لبوں, اب تلاش کر رہے ہیں میر تقی میر, ڈھونڈتا ہے میر وہ فاسق نافرمان بے غیرت جو اللہ تعالیٰ کی روٹی کھا کر اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے, ڈھونڈتا ہے میر اب ان کے لبوں کی سرخیاں, ڈھونڈتا ہے میر اب ان کے لبوں کی سرخیاں, پر نظر آئیں چہرے پہ فقط ان کے جھریاں. اب چہرے جھریاں پڑی تھی, اب وہ سب گال ختم ہوا نا ختم. اسی طرح سے وہ کمر جس کو کہتا ہے کہ سنتے ہیں سنم تیرے بھی کمر ہے, سنتے ہیں سنم, یہ عاشق ہیں, یہ سارے الو قسم کے شاعر ہیں نا, جو یہ شاعروں کی دو قسم ہوتی ہے, ایک اللہ والے شاعر, ایک اللہ والے شاعر ہے, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ان من الشعر حکمتا, کہ بعض شعر اس میں اللہ تعالی کی محبت اور معرفت کے جو مضامین ہوتے ہیں اس میں حکمت ہوتی ہے میرے دوستو, اور بندوں کی اصلاح کا ذریعہ بنتے ہیں. اور یہ الو قسم کے شاعر ہیں, اندھیروں میں رہنے والے, تو وہ اپنی عاشقوں کے لیے ہی کرتے ہیں. ایک تو بدبو گندے مٹیوں میں رہتے ہیں, پر ان کا کام ہے اپنے محبوبوں پر اشعار لکھنا, اپنی جوانی, اپنی زندگی, اپنا وقت انہی کے چکر میں برباد کرتے ہیں. یہ الو قسم کے شاعر ہیں اور ایک اللہ والے شاعر ہوتے ہیں, فرق ہے. تو اب وہ جو شاعر کیا کہتا ہے, سنتے ہیں سنم تیرے بھی کمر ہے, سنتے ہیں سنم تیرے بھی کمر ہے, کہاں ہے, کس طرف ہے اور کدھر ہے. یعنی نازک کمریا, پتلی کمریا, کمریا, یہ پتلی کمر اور کمریا اب وہ تلاش کر رہے ہیں. پتا چلا کہ کیسی کمر ہو گئی, جیسے پنجاب کی بھینس ہوتی ہے ماشاءاللہ, کیسی موٹی ہوتی ہے نا, تو ایسی اس کی کمر ہو گئی. ہاں وہ نازک کی کمر کہاں گئی, ایسی بھینس ہو گئی, وہ ایسی کمر اور جھک گئی وہ کمر, اور لاٹھی لے کر معشوق اور معشوقہ جب لاٹھی لے کر آ رہے ہوں گے, پھر اس وقت ان کو کوئی دیکھے گا, آپ ان کے موبائل میں بیلنس ڈالے گا یا ان کو نیا موبائل لے کر دے گا؟ یہ قربانی کا جو گوشت ہے, پٹکا پٹکا اور بونگ کا, یہ خاص گوشت ہوتا ہے ایک بونگ کا, بس اعلیٰ گوشت کہلاتا ہے جناب, یہ بونگ کا گوشت, اب ان کو جا کر دے گا یا بکرے کی ران دے گا ہدیہ تحفہ؟ اب تو بکرے کی ران کیا بات کرتا ہے, تو کپورے بھی نہیں دے گا. سمجھتے نا کس کو بولتے ہیں آپ لوگ, سمجھتے ہیں کپورے؟ ہاں کھانا حرام ہے, مسئلہ یاد رکھنا, پھنسانے کے لیے کہہ دیا لیکن حرام ہے کھانا, اس کا جائز نہیں ہے کھانا, اس کا حرام ہے اس کا کھانا, چاہے کٹا کٹ کتنا ہی وہ اچھا لگتا ہو, اس کو کٹا کٹ میں ڈلوا کر کھانا حرام ہے, حرام, چاہے کٹا کٹ میں کسی طرح بھی ہو, ہر طرح حرام ہے اس کا, کبیرہ ہے اس کا کھانا, نہیں کھانا چاہیے. یہ رہی یار, لوگ کہتے ہیں ذرا کچھ خشتا وشتا ماجون کا کام دیتا ہے, ارے میاں ماجون کے لیے بہت ساری چیزیں سنائی میں پوچھ لو, لیکن میں حکیم نہیں ہوں, بہت ساری چیزیں, دودھ پیو, گرم گرم دودھ پیو, گرم دودھ خود مقوی ہے, گرم دودھ مقوی ہے اور ٹھنڈا دودھ مبرد ہے, سمجھ میں آئے؟ مبرد, مبرد کے معنی گرم دودھ کی گرم تاثیر, ٹھنڈے دودھ کی ٹھنڈی تاثیر. واہ میرا مولا, کیا آپ کی شان ہے کہ گرم دودھ, دودھ کو گرم کر کے پیو تو گرمی آتی ہے اور قوت آتی ہے, اور دودھ کو ٹھنڈا کر کے پیو تو معدے کی جو گرمی ہے اس کو ختم کرے گا. کیا شان ہے مالک آپ کی, ایک دودھ ہے, اسی کو پیاس کے لیے بھی, اسی کو کھانا بھی بنا دیا, گرم پیو تو قوت دے رہا ہے, ٹھنڈا پیو تو ٹھنڈی تاثیر ہے. واہ مولا واہ, کیا شان ہے آپ کی. یہ سب چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں. انسان اگر کھانے سے پہلے پانی پی لے, کھانے سے پہلے پانی پی لے, کھانے کے بعد پانی نہ پیے, یہ خود مقوی ہے, یاد رکھنا اس بات کو. کھانے کے بعد پانی پینا یہ چونکہ معدے میں فساد پیدا کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے معدے کے قوت نظام اور ہاضمہ خراب ہوتا ہے, اس کا ڈائجیشن پروسیس اس میں گڑبڑ پیدا ہو جاتے ہیں, جس سے وہ غذا قوت نہیں دیتی ہے. اور گوشت کا زیادہ کھانا یہ بھی قوت کو برباد کرتا ہے. چیزیں اور نسوار میں جو مزہ ہے, مزہ ہی کچھ اور ہے. ہمارے دوست خان صاحب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں نسوار کے نام سے, لیکن اب یہ سب خان صاحب نہیں کھاتے, اب تو سب کھاتے, اب تو سب کھاتے ہیں, انٹرنیشنل ہو گئے, اب یہ انٹرنیشنل بزنس ہو گیا. میں ایک دفعہ ٹیکسی میں جا رہا تھا تو وہ ہمارے دوست خان صاحب تھے, تو ایسی بات چیت چلی نا, تو یہاں کچھ نظر آیا, میں نے کہا خان صاحب آپ کے یہاں پھوڑا ہے؟ میں نے کہا کیا یہاں آپ کے پھوڑا ہے؟ کہ نہیں پھوڑا نہیں ہے. کہ نہیں کچھ ہے یار مولوی صاحب, کچھ ہے. میں نے کہا یار کیا ہے؟ اچھا بچار بہت اچھا تھا, بہت ماشاء اللہ محبت سے ہنسنے لگا, تو پھر خود ہی سنانے لگا, کہہ رہا ہے کہ برطانیہ میں ایک انگریز کے یہاں ایک خان صاحب ملازم تھا, تو اس نے دیکھا یہ خان صاحب ایک چیز منہ میں رکھتا ہے, پھر تھوکتا ہے, پھر رکھتا ہے, پھونکتا ہے. اس نے کہا اے مین واٹ از دس؟ खान साहब ने कहा कुछ नहीं है भाई, छोड़ो, तुम्हारा का मतलब का चीज नहीं है। उसने ये मुझे उस खान साहब ने सुनाया ये। तो अब उसने पूछा नहीं नहीं बताओ क्या है। बहुत इशरार किया अंग्रेज ने, तो उसने थोड़ी सी चुटकी जितनी लेता उससे कम ली, थोड़ी सी उसको डाली, बस खाते बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर गया। ऐसे उसको पानी वानी डालो, मेरा मर ना जाइए। जब होश में आया तो कहते जालिमो, तुम शराब को हराम कहते हो, उसको हलाल बोलते हो। की जाए ये मुझे उसी ने सुनाया। वो हमारे एक मौलवी साहब दोस्त है, वो भी पिशावर के रहने वाले, वो सुना रहे थे एक दफा। कह रहे हैं कि एक सफर कर रहे थे, अब उसको ये जरूरत हुई कि कहाँ करूँ मैं। अब वो मौलवी साहब बराबर बैठे थे, क्या पूछा क्या बात है, परेशानी क्या है। कहा नहीं नहीं कुछ नहीं बात है। बोला क्या भाई, मौलवी साहब ने कहा बताओ क्या बात है। हमने कहा यार बस वो आप समझते हैं ना। तो मौलवी साहब ने ये पगड़ी पहनी थी, पगड़ी को उतारा, कहा इसमें थूक दो। तो नहीं नहीं यार कैसा बात करता ये। नहीं नहीं उसने कहा यार क्या बात है, तुमसे अच्छी तो नहीं, तुम तो नहीं नहीं गंदा हो जाएगा। तो उसने कहा मौलवी साहब ने तुम्हारे मुंह में है वो तो गंदा नहीं हुआ, ये कैसे गंदा होगा। कि क्या फवायदे हैं, मैं छिपकली को खिला दो छिपकली मर जाती है। खैर इसके फवायद अपनी जगह, वो हम उस पर बहस नहीं है। लेकिन नींद उड़ानी मकसूद थी, जो बाजों को मैं देख रहा था नींद आ रही है, भदे लोगों को कुछ नींद आ रही थी, तो नींद उड़ाना मकसूद थी। अब नींद उड़ गई, अब अपनी मंजिल पे चलते हैं। जैसे कभी कभी ड्राइवर थक जाता है, उसको उतारते कहते चाय पी लो, चलो चाय चाय पी लो, अब चलते हैं मंजिल पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ये अर्ज करना था कि ये जो हसीन है ये सब आदमी है, इनका हुस्न बाद में भागेगा। जब कोई हसीन बुढ़ी या बुढ़ा हो जाएगा तो उसको पूछेगा, कंडेरी चूसने को देगा। वो हसीन जो 16 साल वाली अब 60-65 बरस की हो गई, या 60 बरस का बुढ़ा हो गया, अभी उसको कह रहे चूसने का, चलो पुराना कुछ ताल्लुक तो निभाऊ, जरा कुछ गंडेरी आई है कुछ चूल्ले भाई चूस। अब वो हसीना हसीना क्या बोलेगी, मेरे तो मुंह में दांत ही नहीं है, कैसे चूसू। और हकीकत बात यह कि गंडेरी देगा भी नहीं। एक लड़का था बड़ा हसीन था, उसके गाल पर तिल था। तो एक शायर ने उसको कहा, एक शख्स ने उसको कहा कि मेरे महबूब तेरे दिल के बदले में समरकंदो बुखारा की सल्तनत कुर्बान कर दूं, तेरे दिल के बदले में। तो क्या करना क्या है, करना तो कुछ नहीं हो रहा, अंधेरे में कुछ काम था, बस ये इतना हो गया ना। तो अंधेरे में कुछ काम था, तिल के बदले में बस, और समरकंद बुखारा दूंगा इसके बदले में। उस लड़के ने कहा हट बेगैरत दिशा में, कहेंगे चल चुका। अब वो चला गया, जमाना गुजरा, अब उसकी दाढ़ी मूछ निकल आई, बड़ी बड़ी दाढ़ी और सब कुछ। तो अब उसके घर में आटे की शॉर्टेज, कुछ घर में कड़की हुई, तो उसको याद आया एक मेरा आशिक था, उसने कहा था मैं समरकंदो बुखारा दूंगा, तो चलो उसके पास जाता हूँ, कहता हूँ भाई के समरकंद ना दो तो बुखारा दे दो, अगर बुखारा ना दो तो समरकंद दे दो, दोनों के दोनों एक तुम रखो एक में, 50-50 कर लें, बुखारा ना दो तो समरकंद दे दो, समरकंद ना दो तो बुखारा दे दो। अब ये जाकर माशूक ने उस आशिक से कहा, तो जो उसने उसको देखा, अब वो बड़ी बड़ी मूछें और दाढ़ी सब बाल, सीने पर बाल, गर्दन पर बाल, कमर पर बाल। तो उसने कहा कि भाई मुझे बुखारा दे दो, समरकंद तुम रख लो, बुखारा मुझे दे दो। उसने कहा तुम बुखारे की क्या बात करते हो, तो मैं तुम्हें आलू बुखारा भी ना दूं। कुछ है क्यों, क्या बात ये कि तुमको तो देखकर 104 बुखार आ रहा है मुझे। ये आलम आह मेरे शेख ये समझाना चाहते कि देखो इन गैरुल्ला से दिल मत लगाओ, जिनका हुस्न फना होने वाला है, ये तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते, बल्कि ये तो उल्टा जान ले लेते हैं, माल लेते हैं, जान लेते हैं, ईमान लेते हैं, जिंदगी लेते हैं, जवानी और सेहत ले लेते हैं, बर्बाद करके रख देते हैं। और अगर हमारे गुर्दे में पथरी हो जाए तो कौन माशूक है जो वो ठीक करेगा, वो अल्लाह ताला ही है। इसलिए इस नाकिस महबूब से दिल लगाना हमाकत की निशानी है। इसने इनको दिल दिया, जिंदगी बर्बाद हो गई। याद रखो, देख लो आज तमाशा,
جوانوں کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, پاتے نہیں ہیں, اب ہر وقت اس کے تل یاد میں تل ملا رہے ہیں, اور جب مستی اور شہوت چڑھتی ہے ننگی فلمیں دیکھتے, ننگی تصویریں دیکھتے, اور تصویریں دیکھ کر کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد اب شہوت مزید. اب عالم یہ ہے کہ اسکول کالج کے لڑکے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں. کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے پیدا کیا؟ مسلمانیت کا اور اسلام کا شرف اس لیے ہم کو عطا فرمایا, شرف ایمان اس چیز کے لیے کہ پیشاب اور پکانے پخانے کے مقام میں گھسے. ذرا سوچنے کی چیز ہے میرے دوستو. اور اس کا جو پہلا دروازہ ہے, گیٹ وے جس کو وہ کہتے ہیں دروازہ, وہ کیا ہے؟ نظر بچا لے, نظر بچا لے, بس نظر بچا لے چین سے. ہاں سوال ہے کہ جی نظر بچانے میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تو میرے شیخ یہی تو فرما رہے تکلیف ہوتی ہے, ہم اس سے کب انکار کر رہے ہیں, لیکن یہ تکلیف ایسی ہے جیسے سوئی لگانے کی تکلیف. بیمار ہے, کمزور ہے, لیکن زیادہ ہے, بخار ہے, اگر سوئی لگی جتنی دیر سوئی لگنے کی صرف چند سیکنڈوں کی تکلیف ہوتی ہے, لیکن جیسے انجیکشن جسم میں جاتا ہے پورے جسم میں ایک طاقت آ جاتی ہے, بخار دور ہو جاتا ہے. بس میرے مرشد نے فرمایا اسی طرح سے تم یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا انجیکشن لگوا. کیسے؟ نظر بچاؤ, دل ٹوٹے گا لیکن ساتھ ہی دل کے اندر ایمان کی حلاوت اور مٹھاس ملے گی. اور فرمایا بات یہ کہ ان کو دیکھنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھا وہ مل بھی جائے. کیوں بھائی, اب کسی اور کی بیوی کو دیکھ رہا ملے گی کیا وہ؟ ملومت تھانی نے عجیب واقعہ سنایا, دیکھیے عبرت کی بات ہے. حضرت نے اپنے باز میں سنایا کہ ٹرین میں جا رہے تھے حضرت والا, حضرت ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک نوجوان وہاں بیٹھا ہوا تھا, بدنظری کا مریض. ہر عورت کو دیکھے, ہر لڑکی کو دیکھے. اب جب ٹرین اسٹیشن پر رکتی ہے نا تو کبھی کبھی کراسنگ کی ٹرین آ جاتی ہے. حکیم الامت کا طریقہ دیکھیے, فرماتے جب اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے, کوئی ٹرین آتی ہے تو میں اپنی نظر ہٹا لیتا ہوں, نہیں دیکھتا. کیوں؟ نمبر ایک, ہو سکتا ہے, اب قضیہ ممکنات دیکھیے, نمبر ایک قضیہ ممکنات, ہو سکتا ہے کہ زنانہ ڈبا سامنے آ کر لگ جائے, نمبر ایک. نمبر دو, ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہو. نمبر تین, ہو سکتا ہے کہ میری نظر اس پر پڑ جائے. نمبر چار, ہو سکتا ہے کہ نظر بچا کر, نظر ڈال کر میں بچا اور ہٹا نہ سکوں. چار قضیے ممکن ہے پہ عمل کیا حضرت نے فرمایا, اس لیے میں نہیں دیکھتا, ہو سکتا ہے یہ کام ہو جائے. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ ساری جو ایمان کی محنت, یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں, ذکر تلاوت کرتے ہیں, یہ جو حلال کماتے ہیں, جو اس سے ایک نور پیدا ہوتا ہے میرے دوست, حلال کمانے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا ہے کماتا پھرتا رہے, کسی کا مال کھا لیا, اب مال کھا کر اب وہ جی چلو جی کسی اللہ والے کی خانقاہ میں چلہ لگا لو تاکہ سارے گناہ معاف ہو جائے, حج کرنے چلو, تبلیغ میں چلہ لگانے چلے جاؤ, مال کھا کے بھاگ گئے چلو پہ, ایسے بھی ہیں. مال واپس نہیں کر رہے, بس چلہ لگائے جاؤ, چلے پہ چلہ, ایسا نہیں ہوگا, کبھی اللہ والا نہیں بن سکتا. یہ تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے, دھوکے میں. حج و عمرہ کر کے سمجھے, حج و عمرہ کر کے سمجھے کہ میرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. بے وقوف ہے یہ شخص, احمق ہے. اس مال کا حساب دینا پڑے گا. دین کے کسی بھی شعبے میں چلے جائے اگر اس نے حقوق ادا نہیں کیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دین کے جس شعبے میں چلا جائے, اللہ والوں کے پیر دباؤں گا سب ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. ان کی جوتیاں سیدھی کروں گا سب ٹھیک ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو نظر ڈالنے سے میرے دوستو دل میں گھبراہٹ اور پریشانی آتی ہے, بے چینی آتی ہے. نظر کی آنکھ کی کیا غذا ہے؟ آنکھ کی غذا اچھی چیز کو دیکھنا. انسان ہے, دیکھیے سبزے کو دیکھتا ہے, درخت اور پتوں کو دیکھتا ہے, ایک طبیعت میں خوشی فرحت پاتی ہے, ایک سکون آتا ہے. ماں باپ کو دیکھتا ہے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے کسی کو؟ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اللہ والوں کو دیکھے, علماء کو, ربانی جن کو دیکھے, دل میں ایک عجیب فرحت آتی ہے, کیونکہ ان کے چہرے پہ جو نور ہوتا ہے وہ نور آنکھوں, ہماری آنکھوں کے ذریعے سے ہم جب کسی اللہ والوں کو دیکھیں گے ہماری آنکھوں کے ذریعے سے وہ دل میں نور اتر جائے گا, ایک عجیب فرحت اور سکون ملے گا. اور حسینوں کو دیکھنے کا تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنت مل چکی. اور میرے شیخ نے فرمایا کان کی ایک بھی ایک غذا, کان کی غذا کیا ہے؟ اچھی بات کا سننا. دیکھیے جب اچھا قاری قرآن مجید پڑھتا ہے کیسی لذت فرحت اور ایک سکون ملتا ہے. جب کوئی اچھی آواز میں اچھے اشعار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے, اللہ تعالیٰ کے عشق کے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعت شریف پڑھ رہا ہے تو کتنا ایک مزہ آتا ہے, ایک دل کو ایک سکون ملتا ہے. گانوں کے ذریعے سے وہ دل میں بات کر جاتی ہے. اور گانا سنے تو گانا سننے سے کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الغنا رقیت الزنا, کہ جو غنا ہے گانا یہ زنا کا منتر ہے. یعنی کیا مطلب؟ جب گانا سنتا ہے تو دل میں سکون نہیں آتا بلکہ دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں شہوت کے, حرام کاری کے. اب اس کو یہ جی چاہتا ہے کہ میں کسی عورت کو دیکھوں, میں کسی لڑکے کو دیکھوں, میں فلم دیکھوں, میں گناہ کروں. اس کو گناہ گانے کی آواز سے کانوں کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر کیا چیز اترتی ہے؟ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ رقیت الزنا زنا کا منتر ہے, زنا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ گانا سننے سے. اور دوسری حالت کیا ہوتی ہے؟ انسان ناچنے لگتا ہے غیر ارادیا. آپ گانے کی آواز اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے, لیکن گانے کی آواز سن کے ایسے جذبات ہوتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کچھ ہلو, کچھ ڈانس کرو. اس لیے آج کل یہ جو نعتیں بھی نکلی ہوئی ہیں, یہ نعتیں نکلی ہوئی جناب اس میں میوزک ہے, بڑے آئے عاشق رسول بنتے عشق کے اس انداز پر لانا تو کہ نام لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حرام کاری کا کام کرتے ہیں. اب گانے ایسے ایسے وہ ہیں کہ سب بالکل ہی وہ کہ ان کی بھی آواز سن کر, میں سچ بتا رہا ہوں میں نے خود یہ منظر دیکھا. ایک نعت شریف جس میں ایسا میوزک تھا, ایک دفعہ سمندر جانا ہوا, وہاں نعت شریف چل رہی ہے اور لڑکے ڈانس کر رہے ہیں, یہ منظر خود دیکھا کہ وہ نعت شریف وہ حیروف تھی اس کے دروازے کھول کر اونچی آواز میں لگا کر وہ نعت شریف اور اس پر ڈانس ہو رہا ہے. یہ عالم ہے. صحابہ بھی اشعار سنتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشعار سنتے تھے, لیکن کسی صحابی کا یہ عمل دیکھا؟ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ڈانس کرنا اور وہ نعت شریف پر یہ عالم ہے؟ ایسی نعتوں کا سننا جائز نہیں ہے. اچھے اشعار ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو تو بے شک اس کی تو ترغیب اچھی, اس کے دل میں خوشی آتی ہے بھائی, اچھا لگتا ہے. لیکن یہ جو یہ آج کل ایکو سسٹم آئے نا, ایکو سے ایسی گونج پیدا کرتے ہیں بالکل میوزک بن جاتا ہے. ایسی نعتوں کا سننا درست نہیں ہے. پھر اس سے وہی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے گناہ کے جذبات پیدا ہوں گے اس سے, گناہ کے جذبات. کانوں کے ذریعے سے غذا, اچھی غذا, اچھی آواز سنی, اچھی بات سنتا ہے تو دل میں ایک سکون محسوس ہوتا ہے. اسی طرح سے ناک ہے, اچھی خوشبو سونگتا ہے. اچھا ایک مسئلہ وہ موبائل کے متعلق بار بار پیش کرتا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آئے ہوں. اور آج کے عالم ہے ہمارے موبائل پہ جو گھنٹیاں ہیں نا, گھنٹیاں اگر چہرہ دیکھو تو ماشاءاللہ ایسا لگے کہ حضرت ابھی آسمان سے اتر کے آ رہے ہیں, ایسے ایسی صورتیں ہوتی ہیں. اور جب ان کا موبائل بجتا ہے اللہ اکبر, نماز میں بج جائے تو نماز چھوڑ کر ناچنا شروع کر دے, ایسی گھنٹیاں ہوتی ہیں. اور مسجدوں میں موبائل بجتے ہیں, ہماری مسجد میں, میری بھی مسجد میں, ادھر بھی بجتا ہے, ہماری مسجدوں سے تمام مساجد میں یہ عالم ہے کہ وہ گانے والی جس میں بالکل ایسی میوزک ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ, اور وہ مسجدوں میں بج رہے ہیں, یہ عالم ہے میرے دوستوں. پھر ہم کہتے ہیں کہ عذاب کیوں آتا ہے, ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی؟ یہ عالم ہے. تہجد گزار ہیں, اشراق پڑھ رہے ہیں, بزرگوں سے تعلق ہے, بزرگوں کی پیر دبائے جا رہے ہیں, اور تبلیغ میں چلنے لگ رہے ہیں, ہر سال حج عمرہ ہو رہا ہے اور وہی حج عمرہ کرنے وہی موبائل لے کر جا رہے ہیں, کعبہ شریف کے سامنے وہی موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے, کعبہ شریف ادھر مطاف میں حرم شریف کے اندر روزہ مبارک پر کھڑے اور آپ کے سامنے وہ گھنٹیاں بج رہی ہیں. یہ عالم ہے. ذرا ہم لوگ اپنے ایمان کو تو دیکھیں کیا حال ہے کہ ہمارے موبائلوں میں ایسی گھنٹیاں موجود ہیں. شادی گھنٹی لے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے موبائل میں شادی گھنٹی نہیں ہے, موبائل بدلے. بھائی نماز نہ پڑھیں, وقت دے دیں گے. نماز جب بیان ہو نا تو مسئلہ عام ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو شادی گھنٹی لگائے. سادہ گھنٹی ہو, ایسی ہو کہ اس کو بتا دیا میں نے شادی گھنٹی کا کیا ہے کہ دو سال کے بچے کو آپ گھنٹی سنائیے. اگر بچہ ایسے بیٹھا رہا تو اس کا مطلب یہ گھنٹی ٹھیک ہے, اور بچہ اگر کرنا شروع کر دے نا تو اس کا مطلب کیا ہے, گڑبڑ موجود ہے. کہ بچے جو فطرت پر ہوتے ہیں, بچے فطرت پر ہوتے ہیں, زیادہ گھنٹی کی آواز سنتے ہی وہ ناچنا شروع کر دیتے. اس لیے موبائل میں گھنٹی سادہ لگائے, کیونکہ انسان ہے کبھی بھول سکتا ہے. آیا نماز میں آیا, اسے سوچا میں نے گھنٹی بند کر لیا, لیکن کبھی ایسا بھول جائے کہ موبائل بند نہیں کیا, ایسا ہو سکتا ہے. انسان ہے, بشر ہے, غلطی ممکن ہے اس سے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کم سے کم گھنٹی ایسی سادہ ہو کہ اس سے اوروں کی نماز تو ویسی خراب نہ ہو, گو کہ اس سے بھی نماز متاثر ہوتی ہے. یہ اس گھنٹی سے بھی نماز متاثر ہوتی ہے, اہتمام سے گھنٹی بند کرنی چاہیے. لیکن وہ جو گانے کی گھنٹیاں, اللہ اللہ, ایک دکھ کی چیز ہے میرے دوستوں. موبائل رکھے لیکن گھنٹی کو سادہ لگائے, ہو گیا نا. اب ناک ہے, ناک کی غذا کیا ہے؟ اچھی خوشبو. اچھی خوشبو سنتا ہے طبیعت میں فرق آتی ہے, بدبو آتی ہے تو طبیعت میں گھبراہٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے بعض خوشبو ہوتی ہے. اچھا, بعض لوگوں کو خوشبو لگانے کا بڑا شوق ہوتا ہے, اچھا شوق ہے. لیکن جو خوشبو مجھے پسند ہے ضروری نہیں ہے وہ آپ کو بھی پسند ہو. بعضوں کو نزلے کی بیماری ہوتی ہے, زکام کی بیماری ہوتی ہے. اب وہ خوشبو, اب ان کو شوق ہے کہ خوشبو لگا دو. اور ایک حدیث شریف یاد کر لیے کہ جب کوئی خوشبو دے تو انکار نہ کرے. دیکھیں یہ حدیث شریف بھی بشرط شے. کیا مطلب؟ اگر کسی آدمی کو کسی خوشبو سے اذیت ہوتی ہے تو اس کا انکار کرنا بالکل جائز ہے. اب ایک آدمی کو وہ نزلہ بازے ایسے, ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ جب تک پیناڈول نہ کھاؤ نا تو درد کو آرام نہیں آتا, سر کے درد کو. ایسی بھی خوشبو لگاتے ہیں, ایسی کہ بس وہ سیدھا سر میں چڑھی. ایک صاحب ملے, کہہ رہے دو دن سے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ وہ ایک صاحب تھے مسجد میں, ان کو لگائی بھی نہیں, کہ برابر میں آ کر کھڑے ہو گئے. بس وہ جو خوشبو چڑھی آج دو دن ہو گئے, میرے سر کا درد اچھا نہیں. اس لیے خوشبو کے اندر بھی ایسی ہو, اپنی اگلے کو لگانے سے پہلے پوچھے. کیسے پوچھے؟ جناب یہ خوشبو ہے آپ لگائیں گے؟ اگر وہ سن کر دیکھ لے گئے ہاں لگا دو تو کہتے ٹھیک ہے, نہیں منع کرتے تو بس اسراف نہیں کرنا چاہیے. اب ایک آدمی ہے اس کو خوشبو سے تکلیف ہوتی ہے, ہر خوشبو ہر ایک کو نہیں آتی, باقی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے. ایسی خوشبو ایسی ہوتی ہے مردے کو لگا دو وہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے, ایسی ایسی خوشبو ہے. تو اس لیے ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے نا. لیکن جس سلیقے سے پیش کی جائے کتنا اچھا لگتا ہے. کھانا ہے, جب معزز مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے کانچ کے برتن لاتے ہیں کہ کانچ کے برتن میں رکھ کر دیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں جی ذرا سلیقہ ہے, دسترخوان صاف اور اچھا والا رکھتے ہیں کہ فرق ہوتا ہے. تو ہر چیز کا میرے پیارے دوستوں سلیقہ ہے. اس سلیقے سے جب کام کیا جائے تو اس کا کمال درجہ ملتا ہے, کمال ملتا ہے. اب پہلے زمانے میں لوگ جو خط و کتابت ہوتی تھی کمیونیکیشن آفیسز وغیرہ میں, وہ ٹائپ رائٹر استعمال کرتے تھے, ہاتھوں سے لکھتے تھے. اب کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا, پرنٹر ایک سے ایک آ گئے. اب وہ کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں, پرنٹ نکالتے ہیں, شاندار آتا, دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. ہر چیز کا ایک فرق ہو گیا, اچھا لگتا ہے اس کو پیش کرنا, اس میں کوئی کباب نہیں. تو ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے, خوشبو کا بھی ہے. دادا ہر خوشبو نہیں لگانی چاہیے, یا اپنے کو شوق ہے تو اپنی حد تک رکھے, اس کو اپنی حد تک رکھے, ٹھیک ہے نا. اچھا, زبان کی غذا کیا ہے؟ اچھا ذائقہ. اچھی چیز ہو زبان پر رکھے, ایک مزہ لذت آتی ہے. کڑوی چیز ہو طبیعت کی نہ ہو. اچھا, کھانے کے متعلق مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی چیز کھانے کی طبیعت نہیں ہو رہی تو اس میں برائی نہ نکالے. ہاں نہیں یہ کیا ہے وہ, بس سیدھا اتنا کہہ دے بس میں نے نہیں کھانا, اور کھانے والے کو اصرار کرنا درست نہیں ہے. چلو لگے ہاتھوں ایک دو باتیں اور ہو جائے کھانے سے متعلق. یار میرے دوست کی شادی ہے شام کو, تم بھی چلنا میرے ساتھ. اور اپنے اچھا ہاں آ جاؤں, عشاء تک یہیں پڑھ لینا, عشاء پڑھ کے چلیں گے. وہ آج میرے دوست کا ولیمہ ہے, کھڑا ہوشے کی دعوت ہے.
ذرا زبردست دعوت ہے،
تم بھی آ جانا۔
انہوں نے اچھا وہ گیا، خیر کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ اب میرا دوست ہے، اس کی دعوت ہے تو میں وہاں جاؤں۔ چل تو بھی چل گیا۔ وہ راستے میں ایک اور ملا، چل تو بھی چل گیا۔ پتا چلا چار آدمی اکٹھے کر لیے، چار آدمی اکٹھے کر لیے، اب وہاں پہنچ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ اب وہ کھانا کر، اب مہمان نے انتظام کتنے کا کیا؟ 50 آدمی کا۔ آدمی کتنے پہنچ گئے؟ 300۔ تو یہ جو آیا اپنے ساتھ 3 آدمی لے کر جا رہے۔ تو میرے دوستو، یہ بہت بے شرمی کی بات ہے، بہت بے شرمی کی بات ہے۔ شریعت میں اس کا جو مطلب گایا وہ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مہمان ہے تو میزبان سے جا کر پوچھو، میزبان سے جا کر پوچھو کہ بھائی دیکھو میرے ساتھ اتنے مہمان ہیں، اگر میزبان اجازت دے تب اس کو بٹھا سکتے ہیں۔ وہ ابھی پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، تو ان کا ولیمہ تھا، وہ مسعودی ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بھائی تم اپنے ساتھ 10 آدمی لے آنا۔ انہوں نے مجھے خود کہا 10 آدمی لے آنا۔ میں نے کہا اچھا، تو میرے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، ایک مولوی صاحب لاہور سے، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آ جانا، آج تمہیں میں مسعودوں کا کھڑا اوشا کھلاؤں گا۔ اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہی چڑھ کے دیکھنا بھائی، اگر ان کا ایک ذوق ہے ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی، اب انہوں نے کہا، پھر میری شام کو بات ہوئی، جس دن دعوت تھی اسی دن شام کو، تو انہوں نے مجھ سے کہا بھائی میرے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی ہوں گے۔ اچھا چونکہ وہ بھی عالم ہے، میں نے کہا بھائی میں، اب میرے پاس 2-3 آدمیوں کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ میں نے جو 10 آدمی بولے تھے وہ 10 کو میں نے بتا دیا، اب وہ جو آئیں گے مجھے منع کرنا مشکل ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کو تمہیں منع نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھ سے اسلائی تعلق بھی ہے، ان کا شاگرد بھی ہے میرے، کہ تمہیں منع نہیں کرے گا۔ میں نے کہا اسی لیے تو نہیں لے کر جاؤں گا، کیونکہ ایک تو وہ میرا شاگرد ہے اس لیے منع نہیں کرے گا، دوسرا خان صاحب ہے اس لیے منع نہیں کرے گا، کیونکہ خان صاحب کی تو غیرت کا مسئلہ کہ مہمان کو منع کر دے۔ میں نے کہا میں اور نہیں لے کر جاؤں گا، کیونکہ ان کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کام بولے اور منع کر دیں، ان کے لیے بڑی بات ہوتی ہے، بری بات ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اس لیے منع نہیں کروں گا، میں پوچھوں گا وہ منع نہیں کرے گا، اور اگر کوئی اور ہوگا بے تکلفی سے جو منع کر دے، اس سے پوچھنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ اب میں بھی پریشان، میں مجھے پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہوئی کہ وہ ہمارے جو ساتھ جانے والے 2 آدمی تھے، انہوں نے فون کر کے کہا ہم نہیں آ سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ میں نے کہا شکر ہے جان چھوٹ گئی۔ اچھا وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی راستہ بنا دیا، پھر ان کو لے کر چلے گئے۔ تو اس طرح سے میرے دوستو، شریعت کا یہ جو حکم سکھایا، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی دعوت پر جائے تو اگر کسی کو اپنے ساتھ، اس کو دعوت دی کہ بھائی آپ آ جانا، تو اپنے ساتھ کسی آدمی کو نہیں لے جا سکتا، اور اگر لے کر جا رہے ہیں تو میزبان سے پوچھے کہ صاحب یہ ہے، لیکن خان صاحب اسے نہ پوچھے، وہ تو منع ہی نہیں کر سکتا، وہ تو شاید اس کی غیرت کا مطلب، منع کر دو تو بدنام نکل کرے گا، یہ غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، یہ بدنام کرنا اچھا نہیں ہے، بے شرمی کی بات ہے۔ اب ایک آدمی ہے، دیکھیں نا ہم بھی ہیں، کوئی انتظام کرتے ہیں، اب جی انسان ہے انتظام کرتا ہے، اب 500 آدمی کا انتظام کیا، 500 آدمی آ جائے، کتنی بری چیز ہے، بہت بے شرمی کا کام ہے یہ، بن بلائے دعوت پر جانا بڑی بے شرمی کا کام ہے۔ انسان چٹی روٹی کھا لے، بھوکا رہ جانا، یہ شرافت کی چیز ہے۔ ہاں تو اس لیے اس کام کو ہرگز نہ کریں۔ اچھا ایک کام، اللہ، یہ تو ہوا ساتھ لے جانا، اور دوسرا ہے کہ بس پتا چل گیا فلاں کیا دعوت ہے۔ جیسے ہم پہلے رہتے تھے دھوراجی کی طرف، وہاں ایک صاحب تھے، ان کو عجیب مرض تھا، ایک سوٹ تھا 3-پیس ان کے پاس، روزانہ رات کو 3-پیس سوٹ پہنے، پینٹ کوٹ ٹائی لگائے اور کشمیر روڈ پہنچ جائے۔ کشمیر روڈ میں وہاں پر لان وغیرہ کافی ہے نا، کشمیر روڈ پر وہاں پہنچ جائے، دیکھیں تارے جہاں ہے بس وہاں جائے، تو کھانا کھانا ان کی بس، ایک عجیب مرض ان کو، یعنی کیا عجیب بات ہے، انسان عزت کی تو چیز ہوتی ہے۔ اب وہ ان کا یہ جان دے کر پہنچ گئے، ایسے ہی ایک آدمی تھا، وہ ایک جگہ دیکھا، اسے شامیانہ لگا، کھانوں کی خوشبو بڑی اچھی آئی، اس نے کہا چلو بھائی یہاں پہنچو۔ اب جو ایسا آدمی ہوتا ہے نا، اس کے اندر خوف بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے بن بلائے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں ذرا کسی نہ کسی سے فرینکنیس پیدا کر لوں، کسی نہ کسی سے ذرا میں جو ہے وہ کچھ رابطہ کر لوں، بے تکلف ہو جائے تاکہ سب کو پتہ چلے ہاں یہ ہمارے گھر کا آدمی ہے۔ اب اس نے پوچھا، وہ ایک آدمی بیٹھا تھا، تو اس سے پوچھا آپ لڑکے والوں کی طرف سے آئے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ معاف کیجیے گا، آپ لڑکی والوں کی طرف سے ہیں؟ کہا نانا ایک بے وقوف چپ کر، میرے باپ کے مرنے کا جو ہے وہ نتیجہ ہے یہ، یہاں میرے باپ کے نتیجے کا کھانا ہو رہا ہے، تو پورے لڑکے والے لڑکی والوں کی طرف سے۔ صحیح بات، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے علاج نہیں ہوتا ان کا، ہم ان کو روک نہیں سکتے۔ برا ان کو بھی لگتا ہے، برا ان کو بھی لگتا ہے، میزبان کو اچھا نہیں لگتا، برا اس کو بھی لگتا ہے، لیکن بول نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا اس کا علاج میں بتا دیتا ہوں۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ نے اس کا علاج لکھا، بڑا مزیدار علاج ہے، اور وہ علاج سن لیجیے۔ کرنا ہمت کی بات ہے، میرا کام نہیں کروانا، میرا کام ہے علاج بتانا۔ علامہ جوزی نے لکھے ہیں کئی واقعات طفیلیوں کے، لکھے ان کو طفیلی بولتے ہیں، یہ مفت خورے جو ہوتے ہیں نا یہ۔ تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی تھا، اس کے گھر میں دعوت تھی۔ اب ایک طفیلی تھا بڑا مشہور، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا، سات دو تین پہنچے۔ اب وہ پہنچ گیا تو اس نے اس کو دیکھا، اس نے کہا ارے سر سر آئیے 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 آئیے۔ اس نے جو ہے سیڑھی لگائی کوٹھے کے اوپر، چھت کے اوپر، کہا سر آپ کے لیے اسپیشل انتظام اوپر ہے، سیڑھی لگا دی، آپ اوپر تشریف دے جائیں۔ اور انہوں نے کہا دیکھا وی آئی پی انتظام، سیڑھی پہ چڑھے اوپر پہنچ گئے، اوپر پہنچے سیڑھی ہٹا دی، اب اوپر ہے، اب دیکھا اوپر کچھ بھی نہیں، اتارو مجھے نیچے اتارو مجھے۔ کہا نا آپ تشریف رکھیں، آپ کے لیے اسپیشل انتظام ہے، بہت ہی خاص قسم کا آپ کے لیے، آپ تشریف رکھیں۔ اب نیچے کھانا وانا ہوا، سب نے کھانا وانا کھایا اور بڑے خوش اور خوشبوئے پہنچ گئے، اور وہ پریشان ہی بیٹھے، جب کھانا وانا سب ہو گیا سیڑھی لگا دی، آئیے جناب تشریف لائیے، آپ جانے سے بہت خوشی ہوئی، آپ دوبارہ اپنی نظر کرم فرمائیے گا اور دوبارہ قدم رنجا فرمائیے گا اور ہمارے گھر ضرور تشریف لے جائیے گا۔ صحیح ہے نا، اچھا ہے، ابھی کرنے والے کے اوپر ہے، بلائے جو لوگ ہیں ان کے لیے علاج ہے۔ لیکن اچھی بات نہیں میرے دوست، جہاں دعوت نہ ملے ہرگز نہ جائے۔ دیکھو عزت کی چٹنی روٹی، عزت کی چٹنی روٹی ذلت کی بریانی کباب سے اچھی ہے، عزت کی چٹنی روٹی ذلت کی شامی کباب بریانی سے اچھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ذلیل ترین پیشہ، ذلیل ترین پیشہ یعنی وہ پیشہ جس کو ذلت کا سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں بھی کمائی کرتا ہے، ذلیل ترین پیشہ مانگنے سے اچھا ہے۔ ہاں ذلیل ترین پیشہ مانگنے سے اچھا ہے۔ ایک بھنگی بھی ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، بھنگی کا پیشہ ہم اس کو، ہمارے یہاں حکم ہے اس کو ذلت سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کی عزت اس لیے، وہ کہتے ہیں ہم اپنی محنت کی کھاتے ہیں، تم سے مانگتے نہیں ہیں، اس کی بھی عزت ہے۔ اس کی بھی مانگنے والے کی جو ذلت ہوتی ہے، یہ ذلت ذلت والے پیشے میں بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کام کر رہے ہیں تمہارا، خود کھول لو گٹر، لادا جب جب گٹر بند ہو، اب گٹر بند ہو، اب بلاؤ ان کو، پھر دیکھو چودھری صاحب کیسے آتے ہیں، مچھوں کو تاؤ دیتے ہیں، شام سے پیچھے وہ لوہے کا لمبا سا سریا لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد اور کیا جی، اور پھر دیکھو ان کا بدماشی، دو ہزار روپے لے گئے، دو ہزار بھائی، تین سو کا کام 300 روپے لے رہے، ہاں بھائی کرانا ہے کراؤ، نہیں کرانا ہے نہیں کراؤ، ایسے ہوتا نا۔ اب آپ اس کو تو معلوم ہے کہ سیٹھ صاحب کو خود کمیز اتار کر اندر گھسنا پڑے، اب تو یہ کام وہی کرے گا، پھر کہتا اچھا بھائی 1500 لینا، اچھا جی آپ کے لیے 1500 لے لیں گے، ورنہ ہم کم کرتے نہیں ہیں، ہمارے ریٹ آج کل ہائی جا رہے ہیں۔ تو دیکھو نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ذلیل ترین پیشہ مانگنے سے اچھا۔ سبحان اللہ، اس لیے میرے دوستو عزت کی چٹنی روٹی، عزت کی چٹنی روٹی ذلت کی شامی کباب اور بریانی سے اچھی ہے۔ چٹنی روٹی کھا لے، چٹنی روٹی کھا لے، لیکن اپنے کو ذلیل نہ کرے۔ اور اسی طرح سے میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دانت، کیا تم کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حلال کی چٹنی روٹی، حلال کی چٹنی روٹی شامی کباب بریانی سے اچھی ہے۔ حلال کی چٹنی روٹی حرام کی، حلال کی چٹنی روٹی حرام کی شامی کباب بریانی سے اچھی ہے۔ فرمایا کہ حلال کی چٹنی روٹی سے تمہیں طاقت اور غذائیت مل جائے گی، لیکن حرام کی اگر کھائی تو یاد رکھنا پریشان بے چین ہو گئے، مطلب تھوڑا کھا لو، چٹنی روٹی کھا لو، پیاز روٹی کھا لو، باسی روٹی کھا لو، لیکن حرام کو مت دیکھو۔ کیا پیاری بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر آج ہم اس پر عمل کر لیں، اگر آج ہم اس پر عمل کر لیں تو کتنا اچھا ہو جائے میرے دوستوں۔ اسی طرح سے اب یہ کھانا ہے، اب یہ کھانا ہالوں میں کرتے ہیں، پہلے ہال کا سسٹم نہیں ہوتا تھا، پہلے کھانا ہوتا تھا گاؤں وغیرہ قصبے میں، ایک آدمی ہوتا تھا گلی محلے میں، جس کے پاس ایک بڑا بھگونا، بھگونا کے لفظ خاص ہے، یہ بڑی دیگچا وغیرہ ہوتا تھا، اور جب کسی کی شادی ہو وہ اس سے مانگنے آ جاتا کہ بھائی دے دو، تو وہ اس رکھتا بھی اسی لیتا، وہ رکھتا بھی اسی لیتا ہے کہ جس آدمی کی دعوت ہو چلو وہ مانگ کر لے جائے گا، پکا کر واپس کر دے گا. ایک صحابی بھی تھے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی، صحابی ہے، تو وہ جو صحابی کے پاس ایک شخص آئے کہ حضرت میرے یہاں دعوت ہے تو مجھے برتن کی ضرورت ہے. پھر پوچھا کب ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت بدھ کو جمعرات کو دن بتایا کہ فلاں دن ہے. فرمایا اچھا کس وقت؟ کیا اس وقت آئے کہا جانا. اب جب وہ شخص برتن لینے گیا تو دیکھا کھانا تیار پکا ہوا اور وہ برتن کھانے سے بھرا ہوا. کہا یہ لے جا. کہا حضرت میں نے آپ سے صرف برتن مانگے تھے. تو وہ صحابی حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان صحابی نے فرمایا، میرے شیخ نے سنایا، فرمایا کہ بات یہ ہے اگر میں تجھ کو خالی برتن دیتے تھا تو میرا باپ جو حاتم کائی تھا جس کی سخاوت مشہور ہے اس کی سخاوت پر دھبا آ جاتا. اس لیے خالی برتن دینا یہ فیاض اور کریموں کا کام نہیں ہے، اس لیے میں نے برتن دیا. تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ایک برتن پکاتا اور لیتے تھے، مطلب یہ نہیں کہ اب ایک آدمی گنجائش نہیں کہاں سے کرے گا. ایک بات بتا رہا ہوں، یہ اچھے اخلاق کی ایک چیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک انسان کی فیاضی کی ایک چیز ہوتی ہے. تو پہلے ایسا، اب اور شادی ہوئی تو کہیں ایک گراؤنڈ وغیرہ وہیں شامیانہ وغیرہ لگا دیا اور محلے کے لوگ دوست احباب مل کر کھانا وانا کچھ پکوانے والے کو بلا لیا، مل کر کھانا وانا دے دیتے اور اس میں مہمان کو بٹھایا جاتا، بٹھا کر کھانا اس کے سامنے رکھا جاتا. اب یہ ہال سسٹم چل پڑا. ہال سسٹم میں کیا ہے، ایک تو خرابی کیا، خرابی ایک تو یہ کہ ہال چاہیے مہنگا والا، کیونکہ اگر سستا والا ہال لیا تو خاندان برادری والے کیا بولیں گے، او جی یہ تو بڑا بےچارا ایسا ہی ہے تین نمبر، کیونکہ ہم اس کے کیوں جائیں، ہماری تو عزت میں کمی آئی اگر ہم اس کے ہال میں چلے گئے. اب ہال چاہیے جی 40-40, 50-50 ہزار، بلکہ اب تو دو دو تین تین لاکھ روپے کے ہال ملتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ کے. کیوں؟ اب عزت کا مسئلہ ہے، اب اس کے لیے گنجائش ہے نہیں ہے، نہیں ہال زیادہ لینا. ایک خرابی یہی ہوئی، ایک خرابی ہوئی نا، کس چیز کی خرابی؟ ہال میں جانے کی، کہ اپنی وسعت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے لیکن زبردستی لے رہا ہے، ایک خرابی. نمبر دو خرابی، وہاں پر لائٹیں ہوتی ہیں، اتنی زیادہ لائٹیں جلتی ہیں، اسراف ہے. جس ضرورت سے زیادہ لائٹ جلانا یہ بھی گناہ ہے. جب ضرورت سے زیادہ لائٹ جلانا گناہ ہے تو بجلی چرانے میں کتنا ثواب ہوگا؟ بہت ثواب کی چیز ہے بجلی کا کنڈا لگانا. اتنے نیک اور ہمدرد ہیں، جس کو بجلی کی ضرورت ہے کنڈا لگانے کے مائے سب کو یہ نیکی کا کام کر کے دیتے ہیں. اتنا ثواب کا کام ہے بجلی چرانا. تو اب وہ بجلی کا حساب، وہ چھوٹی چھوٹی بتیاں پوری لگی ہوئی ہے. اب کہتے کیا جی ہم نے تو نہیں کیا، ہال والوں نے کیا. ہال والے کوئی تمہارے ساتھ نیک کام تھوڑی کر رہے ہیں، وہ انہوں نے کوئی فلاحی ادارہ تھوڑی کھولا ہوا، ان کا تو وہ سارا پیسہ انہیں سے وصول کرتے ہیں، سارا پیسہ وصول کرتے ہیں. تو دوسری خرابی کیا ہے؟ بجلی کا اسراف. تیسری خرابی کیا ہے؟ ٹیبل کرسی پر کھانا، خلاف سنت کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا، اس کا طریقہ بھی بتایا تھا. یا تو ہال والوں سے بات کریں کہ کہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ ایسا ہے بجلی کو کم کریں، اس کا پیسے کم کریں. تیسری بات، ٹیبل کرسی. اب کہتے ہیں کہ جی صاحب وہ ٹیبل پر ہوتا ہے تو ذرا کھانا صحیح کھایا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ ایک ہم نے اپنے ساتھی کو سکھایا، میں نے کہا تم زمین پر بٹھاؤ اور آدھی ٹیبل بھی آتی ہے، یہ ملتی ہے آدھی ٹیبل، وہ جو ذرا اٹھی بھی ہوتی ہے. آپ کو ایک ایک ٹیبل، آپ کو ٹیبل چاہیے نا، ایک ایک ٹیبل یوں لگا دو لیکن بٹھاؤ زمین کے اوپر. تو ماشاء اللہ جو گئے دوست انہوں نے بتایا زبردست انتظام، تو ایسا بھی ممکن ہے. بات یہ کرنا چاہے نا تو حل موجود ہے. چوتھا بات کیا، اب چوتھی خرابی کیا ہے، کہ کھانا رکھ دیتے ہیں ایک جگہ پر. بھینسوں کا باڑا دیکھا آپ لوگوں نے؟ دیکھا بھائی، اکثر میں دیکھا نا بھینسوں کا باڑا، وہ جو بھینسوں کا باڑا ہوتا ہے نا اس میں کھانے کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ کھولی، کھولی بھی بولتے ہیں. ہاں، اب اور وہ بھینسوں کا جو باڑا ہوتا ہے وہ باڑے میں کھانے کی بڑا سا ایک برتن ایک جگہ بنا ہوتا ہے. تو بھینسوں گائے کو ایک جگہ باندھ کر رکھتے ہیں اور جب اس میں چارہ ڈال دیتے ہیں پھر ساری بھینسوں کو چھوڑ دیتے ہیں، دم کر کے بھاگتی ہیں گائے بھینسیں. اور یہی ہوتا ہے ہالوں میں بھی، ہالوں میں بھی یہ ٹیبل کرسی. پہلے تو کرسی رکھیں گے، دیکھیں گے کھانے کی ٹیبل کون سی ہے، کھانے کی ٹیبل دیکھی فلاں ہے اس کے قریب بیٹھ گیا، منتظر ہیں بات بھی کر رہے ہیں لیکن کان ادھر لگے ہوئے.
وہ ایک خاص آواز ہوتی ہے کڑک 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 کڑک, وہ جو کھڑکنے کی آواز ہوتی ہے نا, وہ ڈھکن کے کھڑکنے کی, اسٹیل کا برتن جب اسٹیل سے ٹکراتا ہے تو اس کی خاص آواز نکلتی ہے. اس آواز کے منتظر ہوتے ہیں. دل دل وہاں کا ہوتا ہے, کان دوستوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, رشتے داروں سے, دل وہاں کا ہوتا ہے. جیسے وہ کھڑکنے کی آواز چن کر کے ایسے دھکتے ہیں, نہ ہاتھ دھونا نہ کچھ, اور اس کے بعد جلدی سے بوٹیاں اپنی پلیٹ میں بھر لی. اب وہ اگلا بھی دیکھ کر آتا ہے, بے غیرت نے ساری ٹانگیں رکھ لی ہیں, ایک بھی ٹانگ نہیں چھوڑی, پانچ ٹانگیں, اور وہ دیکھتے رہتے بریانی بھی, سب اچھی اچھی بوٹیاں پہلے والے میں ہوئی, اب دوسرا اب تکتا رہ جاتا. اچھا پھر یہ صاف کرتے کیا, اتنا کھایا ان سے بھی نہیں جاتا, وہ سارا کھانا اسراف ہوتا ہے. یہ چھٹی اس کی برائی ہے, یہ کھانے کا اسراف بہت زیادہ ہوتا ہے. اب وہ کھانا, اچھا پھر بوٹیاں بھی کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی کھائی پھینک دی نیچے, اور پھر اس پر پاؤں سے بھی مارتے ہیں. اللہ اللہ, حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ٹرین میں سفر کرتے, ایک جینٹل مین مشنری تھا, کوٹ پتلون اور ٹائی لگائے ہوئے بیٹھا ہوا, وہ کھانا کھا رہا تھا, ایک بوٹی گر گئی, اس نے کیا کیا, جوتا اس بوٹی کے اوپر رکھ کر ان پیچھے کھسکا دیا. حکیم الامت کی ایک آہ نکل گئی, حضرت نے بڑھ کر بوٹی اٹھا لی, بوٹی اٹھائی, خواجہ صاحب نے کہا, حضرت میں اس کو دھو کے لا دوں, کہا ہاں دھو کے لاؤ. حضرت وہ دھو کے لائے, حضرت اس کو کھانے لگے, خواجہ صاحب نے کہا حضرت اجازت تو میں کھا لوں, فرمایا اچھا تم کھا لو. بس یہی عمل سے اس کا تو دل کٹ گیا کہ رزق ہے, رزق کے ساتھ یہ معاملہ. اتنی توہین ہوتی ہے حلوں کے اندر کھانے میں, اتنی توہین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پر, کہ میری روٹی بوٹی کو یوں پھینکا اور وہ بوٹی کی پلیٹ بھری ہوئی, پورے کھایا نہیں جاتا, کیوں زیادہ لے لیا, اور ایک مسلمان محروم ہو گیا. ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ چلو ایک بوٹی لے لی, تھوڑا سا لے لیا, آ گئے اپنا کام جاری کیا, دوسرے تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں گے. اگر اس طریقے سے تو کتنا اچھا طریقہ ہے, لہٰذا دسترخوان پر بھی یہ ہوتا. اب اس نے دیکھا, پہلے تو بیٹھنے کی عجیب ایسی آپ کوشش کریں گے جہاں ڈش رکھی جاتی ہو, پھر جلدی سے ہاتھ بڑھا کے اپنا مال برزی کا دو چار پانچ چھ لے لی, اب اگلے تک رہے کہ ہمیں بھی بوٹی ملے. اب یہ انہوں نے قبضہ کر کے بیٹھ گئے اور پھر وہ کھانا بھی چھوڑ دیتے. ایسا ہو ایک بوٹی لی, تھوڑا سا لے لیا, تاکہ دوسرا بھائی تو بھی ہمارا لے سکے. اب یہ خرابی کیا کہ کھانے کا اسراف ہوتا ہے, اور کھانا اس طریقے سے ذلت کے طریقے سے ملتا ہے, اور اس کے اندر برس کیا ہے, مہمان مہمان مثل مہمان کے معنی مثل چاند کے, یعنی معزز کے معنی. کیا مطلب, اس کو بٹھایا, اس کے سامنے دسترخوان بٹھایا, پھر اس کے بعد اس کو اس پہ کھانا دے رہا. اللہ اکبر, اس کھانا وہ لینے نہیں جا رہا, مہمان ہے نا, عزت والا ہے نا, کھانا وہ لینے نہیں جا رہا, بلکہ اس کو کھانا لا کر دیا جا رہا ہے. کیونکہ مہمان جب گھر پر آتا ہے وہ ہماری عزت ہوتا ہے میرے دوستوں, جب وہ ہماری عزت ہے تو مہمان کی عزت کا تقاضا یہ ہے کہ کھانا اس کے سامنے رکھا جائے. اب یہ عزت کا تقاضا ہے, اور یہ چیز مانا پہ. اب کھانا جو ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے, اکثر کھانا تو ضائع ہی ہوتا ہے, اکثر کھانا ضائع ہوتا ہے, کسی غریب کے کام نہیں آتا. اور پھر ہال کے اندر ایک خرابی اور بھی ہے, وہ خرابی یہ ہے کہ جو اپنے غریب رشتے دار ہیں ان کو بلاتے ہوئے شرم آتی ہے, کیونکہ اگر یہ آئیں گے تو ان کی وجہ سے ہماری عزت پر دھبا لگے گا. اور جس ولیمے کے اندر غربا نہ ہو تو ایسے ولیمے کو برکت والا ولیمہ نہیں فرمایا. اور ایک خرابی اور بھی ہے ولیمے کے پر بات چلی نا, اچھا خرابی اور سنیے. اب وہاں پر موویاں کیمرے یہ سب بنتے ہیں, جو خود گناہ, مکس گیدرنگ ہو رہی ہے, اور یا کیا کیا نہیں, الگ الگ ہیں, بیچ میں چھوٹی سی کناٹ ڈال دی 3 فٹ کی, کہ جس کو چاہو چکو چک کے دیکھ لینا, چاہو دیکھ لو, بدنظری الگ, یہ گناہ کی سب باتیں الگ. یہ اگر یہ الگ بھی کر دیا تو داخلے کا راستہ ایک ہوتا ہے. اتنی خرابیاں ہیں کہ بس. اور ولیمے کے متعلق سنیے, ولیمہ سنت ہے, لیکن ولیمے کی سنت یہ نہیں ہے کہ ہزار آدمی بلانا, یہ سنت نہیں ہے بھائی. اور عجیب بات دیکھیے کہ ولیمے میں آنے والے کی کمی نہیں ہوگی, کتنے آئیں گے, 300, 400, 500, 600. آپ نکاح مسجد میں کروائیے, پھر دیکھیے کتنے آدمی آتے. وہ تمام جن کو ولیمے کی دعوت دی ہے آپ ان کو کہیں کہ نکاح میں بھی آؤ, پھر دیکھو کتنے آدمی آتے. وہی میں ابھی جس دعوت کا ذکر کیا تھا اسی میں نکاح ان کو ترغیب دی, کیونکہ سنت یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو, یہ سنت ہے میرے دوستو, نکاح کہاں ہو, مسجد میں ہو, اور مجمع زیادہ ہو تاکہ نکاح کی گواہ زیادہ بنے. آج اور کیا عالم ہوتا ہے کہ جنہوں نے نکاح کیا تو یا تو ہالوں میں رکھ لیا, ہالوں میں رکھ لیا, یا بازو کیا تو گھر کے اندر چھپ کے ہوتا ہے, ایسا کہ کسی کو پتا ہی نہ چلے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نکاح تو مسجد میں کرو اور اعلان کرو اس کا, تاکہ سب کو پتا چلے, ہاں بھائی دیکھو یہ گواہ نکاح کا بننا, یہ مقصود ہے. اعلان کریں آپ نکاح کی دعوت دیجیے مسجد میں, دیکھیں کتنے آدمی آئیں گے, 10 آدمی, اور ولیمے میں گئے تو 100 سے بھی زیادہ آدمی پہنچے. بھائی لکھو جی ولیمہ کھانا سنت ہے, کمال ہے, نکاح میں شرکت کرنا سنت نہیں ہے. اب پیٹ کا دھندا آیا تو سنت, محرم آیا حلیم کے نام پر مزے, دے دنا دن حلیم, دے شربت کے گھوٹے لگ رہے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کھانے کو نہیں ملا, پینے کو نہیں ملا, ہم یہاں کھا کے مر رہے ہیں. یہ عالم ہے. اور مزے کی بات یہ کہ 10 تاریخ ہوگی, خوب شور, خوب کوٹا کوٹی, پیٹا پیٹی, سب چلے گا, اور 10 تاریخ ہوئی سب خاموش. یعنی شہادت سے پہلے تو خوب شور مچا ہوا ہے, اور شہادت ہوگی سب دم دبا کے بھاگ گئے. یہ عالم ہے. یہی تو ان بدماشوں نے کیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ان خبیثوں نے یہی کام تو کیا تھا کہ حضرت حسین کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, پھر وہ پلٹ گئے. اور جب شہادت ہو گئی اب پیٹ ہائے 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 پہنچے. یہی تو ان بدماشوں نے کیا تھا, اور یہ آج تاریخ دہرا جائے گی بدماشی کی, کہ 10 تاریخ تک خوب شور ہے. کہ کہا بھائی ذوالحجہ کا مہینہ ہے, بھائی صاحب ذرا پانی پلا دے, بہت پیاس لگی ہے, دور سے آئے. نہیں بھائی محرم میں آنا, ہمارے ابھی نہیں پانی پلایا جاتا, محرم میں پلایا جاتا ہے, سبیل محرم میں لگائی جاتی ہے. بھائی میں مر جاؤں گا. مرتے ہو مر جاؤ, کوئی بات نہیں, تمہارے نام پر شہید چوک بنا دیں گے, فکر نہ کرو, وہ تو فکر نہیں ہے. چوک شاندار بنائیں گے, اتنا اونچا جھنڈا لگائیں گے کہ کیا کہنا, بے فکر نہیں, ہر سال تیرا عرس بھی ہوگا, فکر ہی نہیں کر. تو مر تو جا, تو ہمارے تو اس پر مر تو جا, پھر دیکھ تیری شہادت کا کیسا ڈنگا پٹتا. تو کیسا بڑا چوک بنائیں گے, اس میں خوب شاندار لکھیں گے کہ فلاں فلاں شہید چوک, اور اس پر خوب اونچا ڈنڈا بھی لگا ہوگا. ارے تم مر کے تو دیکھ, ارے تیری موت قوم کی حیات ہے. کہتے ہیں شہید کی موت قوم کی حیات ہے, تو یہ اچھا اس کو مار رہے. کب بے فکر ہے, تیری حیات کیا ہوگی, روٹی ملے گی ذرا دم ڈماڈم روٹی. یہ عالم ہے. کھانے پینے کے دھندے بنائے ہیں, تو کھانے پینے سے شریعت نے تو منع نہیں کیا, لیکن دینی باتوں کو نام پر کھانا یہ بہت بے شرمی کی بات ہے. اب وہ چاہے محرم ہو چاہے کچھ ہو, اچھا عالم یہ ہے, لیکن 9-10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے. ہاں وہ تو پیاسے رہتے, حالانکہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت خوب سمجھ لیں. 10 روزے کی جو 10 محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے, اس بات کو سمجھ لیں. یہ تو اصل میں روزہ پہلے مسلمانوں پر فرض تھا. پہلے آپ یہودی, یعنی کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فرعون تھا 10 محرم کو غرق ہوا تھا, اس خوشی میں یہودی بھی روزہ رکھتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے روزہ رکھا ہوا چلا آ رہا ہے 10 محرم کا روزہ, حضرت آدم علیہ السلام سے. اس کی تاریخ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے, یہ تو بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے بھائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صرف 10 محرم کا روزہ مت رکھو, یا 9-10 کا رکھو, یا 10 اور 11 کا بھی ساتھ رکھو. کیوں؟ خالف الیہود, یہودوں کی مخالفت کرو, کیونکہ 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ تم, آپ نے فرمایا جب یہودی روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا حق بھائی موسیٰ پر زیادہ ہے, ہمارا حق زیادہ ہے, اس لیے آپ نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے. مستحب عمل ہے, ضروری نہیں ہے, مستحب ہے, رکھنے والے کو ثواب ملے گا, نہ رکھنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن رکھنے کا طریقہ 9 کو 10 کے ساتھ ملائے, یا 10 کے ساتھ 11 کو ملائے. اور یہ صرف یہ 9 کو 2 دن ملانا, یہ صرف محرم کے ساتھ خاص ہے, 10 محرم کے ساتھ, باقی پورا سال یہ خاص نہیں ہے. کہ رجب کا روزہ رکھا, پہلے تو 27 رجب کا روزہ ہی رکھنا منع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ کمال یہ کیا, ایک روزہ اور ملا دیا کہ جی ایک نہیں, اکیلے نہیں, 2 رکھو. یہ غلط رسم جاری کر دی. یہ صرف محرم کے ساتھ خاص ہے. عالم یہ حلیم کھائیں گے, شربت پیئیں گے, کھیر کھا رہے ہیں, سب کام چل رہے ہیں, ڈم ڈما ڈم بھی چل رہا ہے. اور حلیم کیسے پکتی ہے, وہ لمبا سا چمچہ لے کر ڈیک چل رہا ہے, گانے چل رہے ہیں, انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں, اور ڈانس ہو رہا ہے, کیونکہ ڈانس کرنے کا اچھا سہارا مل جاتا ہے نا, اس میں پیچھے مٹکانے والی چیز خوب مٹکتی ہے, کیونکہ وہ بڑا سا دیکھ حلیم کا جو چمچہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا سا ہوتا ہے کھڑے ہو کر. تو پھر وہ انجمن کا ڈانس دیکھنا تو میں دیکھ لے جا کر, گانے چل رہے ہیں اور حلیم عبادت کا کام گھوٹا لگ رہا ہے. یہ عالم یہ ہے میرے دوستوں. تو 10 محرم تک شور ہے, خوب پانی بھی پلا رہے ہیں, شربت بھی پلا رہے ہیں, سب کچھ شور ہے, اور شہادت ہوئی سارے دم دبا کے بھاگ گئے. یہ کیا ہے, یہ دھوکا ہے, یہ دھوکا. یہ ہونا تو چاہے شہادت کے بعد ہوتا ہے بھائی سب کچھ, سب کچھ تو شہادت کے بعد ہے نا. اور عجیب بات دیکھیے, دیکھا آپ نے دھوکا سمجھ میں آیا یہ دھوکا ہی ہے کہ شہادت تک شور ہے, 10 محرم کا خوب شور ہوگا. اب دیکھیے 10 دن آپ دیکھیے پورا شہر پورا ملک کا کیا نظام ہوگا کہ نہ سو سکے گا بندہ, نہ کہیں تجارت ہو سکے گی, نہ کہیں آنا جانا ہو سکے گا. لیکن 10 محرم ہوئی پھر سکون مل جائے گا. کیوں؟ شہادت ہو گئی, جس کو مارنا تھا گویا مار دیا اس کو. اب چلو مزے کرو. اس لیے میرے پیارے دوستوں, اس لیے صحیح دین سیکھنا اور صحیح رہبری حاصل کرنا یہ موقوف ہے صحیح رہبر پر, نہایت ضرورت ہے اس چیز کی. ورنہ انسان دھوکے میں پڑتا ہے. تو ولیمے کی بات چل رہی تھی کہ ولیمہ سنت ہے میرے دوستوں, لیکن اسراف کرنا کھانے کا, بجلی کا, اور مکس گیدرنگ, فوٹوگرافی, اور پھر ٹیبل پر کھانا, کھانے کا اسراف, اور پھر کمال یہ ہے کہ کھانا 11, 12, 12 1-1 بجے سے پہلے نہیں کرے. سنت کی ادائیگی میں, ولیمے کی سنت کی ادائیگی میں فجر کی فرض کی نماز چھوڑ دی, سبحان اللہ. کیونکہ ولیمے کی سنت پر اتنا اجر ثواب ملتا ہے کہ فجر کی نماز کی چھٹی ہو گئی. یہ عالم ہے میرے دوستوں. تو حقیقت کیا ہے, ولیمہ ایک سنت ہے, اور یہ سنت 4 آدمی 2 آدمی سے بھی ادا ہو سکتی ہے. یہ سنت 2 آدمی سے بھی ادا ہو سکتی ہے. اور ایک خرابی کیا ہے کہ غریبوں کو نہیں بلایا جاتا, کیونکہ حال میں اگر ہمارے غریب رشتے دار آئیں گے تو دوسرے وہ جو ہمارے ذرا اپ ٹو ڈیٹ قسم کے ہمارے فرینڈز ہیں اور ہمارے سرکل کے جو لوگ ہیں اپ ٹو ڈیٹ قسم کے, ذرا ان کو کیسے بتائیں گے کہ ہمارا رشتے دار ہے. اس لیے یہ خرابی ہے ان چیزوں کے اندر. لہٰذا سنت کو سنت کے طریقے سے ادا کرے. اگر سنت کے اندر خرابی پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے حرام کا ارتکاب ہونا کرنا پڑے تو پھر اس کو اپنے اصل پر لانا پڑے گا. یعنی یہ آرام سے اپنے گھر میں کر لے, 2 آدمی بھی بلا لے تو کام ہو جائے گا, 2 رشتے دار کو بھی بلا لے, ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی. اور نکاح جو کہ سنت ہے اور مسجد میں کرنا سنت ہے, جس میں اعلان ہونا سنت ہے, نکاح میں کتنے آدمی ہوں گے, 8, 10, 12, اور ولیمہ کھانے میں ماشاءاللہ تعداد بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بری باتوں سے بچنے کی. ہم لوگ دیکھو نا, اب آپ بات یہ کہتے کہ صاحب کون کرے یہ کام, کون کرے؟ تو بھائی میں اور آپ ہی تو کریں گے. اگر ایک آدمی ہمت کرے, مسجد میں نکاح شروع کر دے, کوئی خرچہ نہیں ہے. الحمدللہ جو لوگ یہاں نکاح پڑھواتے ہیں, میں تو نکاح کی فیس بھی نہیں لیتا. جو خوشی ہو گئی نا, چلو یار فیس الحمدللہ, یار چلو جیب سے پیسہ تو نہیں نکلے گا یار, کتنی خوشی کی بات ہے بھائی. چلو فیس سے تو جان چھٹی, ملا کی فیس سے جان چھٹی, مفت میں نکاح. تو مفت میں بھی اگر نکاح نہ پڑا ہے تو اب اس ظالم کا کیا بولے, مفت کی بھی نہ پیے گا تو کیا کرے گا. ہاں غالب کی طرح نہ کرے, کہ غالب کیا کہتا تھا کہ مفت کی پیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہاں کہ رنگ لائے گی ایک دن فاقہ مستی ہماری, رنگ لائی نہ جوتے پڑے. کیونکہ قرض کی پی پی کے تو جوتے ہی کھائے گا نا. تو میرے دوستوں, نکاح کرنا اتنا آسان کہ مسجد میں نکاح کریں, اور اس کے لیے کیا کوئی ساری کسی جھنجھٹ کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں آئے, اپنا گواہ اور وکیل جو ہے لڑکی کا, وہ آ گیا, دلہا آ گیا, بھائی جا وہ قبول ہوا, مہر کو وہ جو ہے نکاح خطبہ ہوا, بمشکل 5 منٹ نہیں لگتے جناب, 5 منٹ نہیں لگتے. لیکن کیا ملے گا, نہ ملے گا کیا, 100 شہید کا ثواب. کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. کیسے وقت میں جبکہ سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو, اس وقت ایک سنت کو زندہ کرے گا, 100 شہید کا ثواب ملے گا. اب بتائیے, اس میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہے بھائی, تو خرچے کی تو میں نے گھبرانا مت, بل بھی نہیں بھیجوں گا. جیسے ایک وکیل صاحب تھے, ایک ڈاکٹر جا رہا تھا تو راستے میں وکیل ملا, تو وکیل نے ڈاکٹر نے وکیل سے کہا کہ وکیل صاحب میں بہت پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے؟ کیا پریشانی یہ ہے کہ راستے میں مجھے مریض مل جاتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ذرا دیکھنا, ذرا میری نبض دیکھنا. کہا وہ مجھ سے وہی دوا بھی لکھوا لیتا ہے اور میری فیس لے جاتی ہے. پھر کلینک پہ آ جاتا تو وہاں پیسہ دینا پڑے گا, لہٰذا مجھے راستے میں مل جاتا ہے, میری فیس لے جاتی ہے, اب میں کیا کروں. تو ڈاکٹر نے, وکیل نے کہا اس کا تو آسان علاج ہے. کہا کیا اس کا آسان علاج؟ یہ کہ تم بل بنا کر اس کے گھر بھیج دیا کرو. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ آ جائے گا سمجھ میں. اب وہ چلے گا, اگلے دن جو ہے صبح 9 بجے دروازہ کھٹکھٹا تو ڈاکیا کھڑا ہوتا, ایک لفافہ دیا, لفافہ کھولا تو اس میں وکیل کی فیس کا بل موجود تھا. کہا یہ جو آپ نے راہ چلتے سڑک کے اوپر جو مجھ سے کنسلٹنسی کی ہے، یہ جو مجھ سے آپ نے مشورہ کیا ہے، اس کی فیس 1000 روپیہ نکالی. کیا اسی طریقے سے پھر نیچے لکھا ہوتا اسی طریقے سے آپ بھی کر سکتے واسر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ آپ کی شریعت و سنت پر عمل کریں. یا اللہ تعالی ہماری ہمتوں میں ہمت عطا فرما، صحیح طریقہ جو سنت کا ہے اور آسان بھی ہے، اسہل بھی ہے، اجمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، یا اللہ سنت کو طریقے کو ہم سب کو جاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی اور کرم سے اپنے ہمارے ہر گناہ کی عادت کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. یا اللہ تعالی اور اے کریم مالک ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال آپ کے طرف روانی کے ساتھ عطا فرما. مخلوق کے خوف اور یا اللہ ان کی گندگیوں کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، اپنی محبت، اپنا تعلق، اپنا قرب، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، علماء ربانیین اللہ والوں کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی محبت عطا فرما، اور گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما. ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کرے. نہ صورتن، نہ سیرتن، نہ ظاہرن، نہ باطنن، نہ قدمن، نہ عینن، کسی طریقے سے ہماری بندگی کی کوئی سانس، بندگی کی کوئی ادا آپ کی اللہ تعالیٰ نافرمانی میں نہ گزرے. ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے دوستوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہمارے رشتے داروں کے حق میں قبول فرما، اور سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. اور اے اللہ علیم و خبیر ہماری جو جملہ جائیدادات کو اپنے کرم سے پورا فرما دیجیے، اور ہماری ضروریات کو بھی پورا فرما دیجیے، اور جس جو مصیبت، جو راہ، جو تکلیف، پریشانی ہے، کہ اللہ اس کو راحت اور عافیت سے تبدیل فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ نبی الامی و رحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوتی ہے، اذان کے